اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وقال تبارك وتعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق وقال عز وجل كما ورد في سورة النور وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين. تقریباً 6 ماہ قبل اسی مسجد میں نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہماری جو اجتماعی جدوجہد ہے اگرچہ اس کے 2 عنوانات قدر جدا ہے، ایک انجمن خدام القرآن، قرآن اکیڈمی، دعوت رجوع القرآن، تعلیم و تعلم قرآن کی جدوجہد، ایک عنوان یہ ہے، دوسرا عنوان اسلامی انقلاب، اقامت دین، اس کے لیے تنظیم اسلامی کا قیام، عنوان جدا ہے، عباراتنا شتا و حسن کا واحد، یہ پرانا ایک مقولہ ہے، ہماری عبارتیں مختلف ہیں لیکن اے اللہ تیرا حسن و جمال وہ تو ایک وحدت ہے، ایک حقیقت واحدہ ہے، اسے جس طرح چاہے تعبیر کر لیا جائے. تو اس اجتماعی جدوجہد کے یہ 2 عنوان، دعوت رجوع القرآن اور اس کے لیے انجمن خدام القرآن، مرکزی انجمن لاہور میں، پھر اس کے ساتھ ذیلی انجمنیں کراچی میں، ملتان میں، فیصل آباد میں، اسی طریقے سے کچھ بیرون ملک بھی، ابوظہبی میں ایک بڑی فعال انجمن ہے، شکاگو میں ایک انجمن، دوسرا اسلامی انقلاب، اقامت دین، تکبیر رب، اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جدوجہد، اس کے لیے تنظیم اسلامی. لیکن آج سے 6 ماہ قبل، ایگزیکٹ تاریخ تو مجھے یاد نہیں لیکن تقریباً پورے 6 ماہ ہو رہے ہیں کہ میں نے یہاں یہ اعلان کیا تھا کہ اب ہم اپنی اس جدوجہد کے ہدف کے طور پر جمہوریت کی اصطلاح کو مستقل طور پر تجتے ہوئے، چھوڑتے ہوئے، خلافت کی اصطلاح استعمال کریں گے، اور قیام نظام خلافت یہ ہماری اس اجتماعی جدوجہد کا مقصود اور مطلوب ہوگا. اس 6 ماہ کے عرصے میں ہم نے اپنی وساط پر جو بھی کوشش کی ہے، ہمارے وسائل و ذرائع محدود ہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، ہمیں اس پر اطمینان ہے کہ ہم مکلف ہیں، اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں گے، مسئول ہوں گے اپنی وسعت، اپنے وسائل کے اعتبار سے. زیادہ تعاون ملے گا، زیادہ قوت جمع ہو جائے گی، اسی حساب سے ہمیں اللہ تعالی کے ہاں جواب دینا ہوگا. کم لوگ آئیں گے، کم تعاون ہوگا، ہماری ذمہ داری اسی اعتبار سے کم رہے گی. اس لیے ہمارے لیے کوئی تشویش کی بات نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس 6 ماہ کے عرصے کے دوران الحمدللہ ایک کام تو یہ ہوا کہ اس کا چرچا اب ملک میں ہو چکا ہے. بعد میں اگرچہ مجھے معلوم ہوا کہ کچھ اور بھی چھوٹے چھوٹے ادارے ہیں جو کچھ عرصے سے خلافت کے نام سے کچھ کام کر رہے تھے، لیکن یہ کہ ان کا کوئی بھی کم سے کم ملکی سطح پر اور ملک کے پریس میں ابھی کوئی ان کا ظہور نہیں ہوا تھا، لیکن یہ کہ جب سے ہم نے اس بات کو شروع کیا ہے الحمدللہ اس کا چرچا ہے، مخالفانہ انداز میں ہو، استہزاء کے انداز میں ہو، تائیدی انداز میں ہو، لیکن یہ کہ اس کا چرچا ہے، اب یہ بات لوگوں کے علم میں ہے کہ اب یہاں خلافت کے قیام کی بات بھی کی جا رہی ہے. ہم نے اس سلسلے میں کچھ اب عوامی جلسے بھی کرنے شروع کیے. ظاہر بات ہے جب تک درس و تدریس قرآن کا کام تھا تو مسجد سے بہتر تو جگہ کوئی ہے نہیں، اس کے لیے تو بہترین ماحول جو ہے، ایک حدیث نبوی بڑی پیاری ہے کہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینۃ وغشیتہم الرحمۃ وحفتہم الملائکۃ وذکرہم اللہ فی من عندہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں جمع ہوتے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں کچھ لوگ اس کی کتاب کو پڑھنے اور سمجھنے سمجھانے کے لیے، مگر ان پر رحمت کا نزول ہوتا ہے، سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت خداوندی انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں. مجھے دقت ہو رہی ہے، یہ آپ نے بھیس آگے کر دی ہے، کچھ لوگ مجھ سے پیچھے ہیں، پتا نہیں آپ لوگوں کے ارینجمنٹ ہر دفعہ تبدیل ہوئے ہوئے ہوتے ہیں. بس ٹھیک ہے، تو میں عرض کر رہا تھا کہ جہاں تک درس و تدریس قرآن، تعلیم و تعلم قرآن کا تعلق ہے، مسجد ہی اس کے لیے بہترین ماحول اس حدیث کے مطابق بھی، لیکن یہ کہ اس سے آگے ہم نے تنظیم اسلامی کے حوالے سے کچھ بات اور بھی وسیع پلیٹ فارم پر بھی کرنے کی کوشش کی. لیکن جب ہم یہ خلافت کی تحریک کا ہم نے آغاز کیا تو اب ہم نے فیصلہ کیا کہ اب وہ جو اقبال کا مصرع ہے مشہور، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبری، تو اگرچہ وہ وقت بھی آئے، اللہ کرے ہماری زندگیوں میں آئے، کہ ہم اس مقصد عظیم کے لیے اپنی جانیں قربان کریں اور واقعتا ہماری گردنیں کٹیں یا ہمارے سینے چھلنی ہو گولیوں سے اللہ کے دین کے قائم کرنے کی جدوجہد، تو اس حد تک تو نہیں، لیکن بہرحال بند کمروں سے یا مسجد کے کمروں سے یا یہ کہ ہالوں سے باہر نکل کر، ہالز میں بھی ہم تقریریں کرتے رہے، درس کی محفلیں منعقد ہوتی رہی، تاج محل ہوٹل کا بہت بڑا آڈیٹوریم بھی پر ہوتا رہا، ہاشو آڈیٹوریم میں بھی اجتماعات ہوتے رہے، لیکن اب ہم نے جلسہ ہائے عام کا سلسلہ شروع کیا ہے. ہمارے یہ جلسے بھی ظاہر بات ہے وہ لاکھوں کی تعداد کے لوگوں کی شرکت والے جلسے نہیں ہیں، اس لیے کہ اس کے لیے تو کروڑ ہر روپیہ صرف ہوتا ہے، حکومت کے وسائل و ذرائع اور وڈیروں اور سرمایہ داروں کی دولت جو ہے اس کی تجوریاں کھلتی ہیں. اور اکثر و بیشتر اب لاہور میں تو یہ بات مشہور ہے کہ جب بھی کبھی جلسہ ہوتا ہے کوئی سیاسی لاہور میں، لاہور کے لوگ اس میں 5% بھی نہیں ہوتے، سب کے سب باہر سے لائے جاتے ہیں، بسیں بھر بھر کے اور ٹرک بھر بھر کے اور ٹرالیز بھر بھر کے، وہ سب باہر سے آتے ہیں. بہرحال ہمارے جلسے چھوٹے ہوئے لیکن الحمدللہ لاہور میں موچی دروازہ جو پرانا مرکز رہا ہے، ہم نے جلسہ کیا الحمدللہ، ہماری سطح کے اعتبار سے کامیاب جلسہ ہوا. اسی طریقے سے دھوبی گھاٹ بہت مشہور جگہ ہے فیصل آباد کی، وہاں پر ہم نے جلسہ کیا، ملتان میں بھی ایک کھلے میدان میں جلسہ کیا، راولپنڈی میں ہم نے جو کمیٹی چوک ہے بالکل مرکز ہے شہر کا، اس کا ایک پارک ہے، اس میں جلسہ کیا، گوجرانوالے میں وہاں کا شیراوالا باغ ہے مشہور، اس میں ہم نے جلسہ کیا. یہاں بھی اس مرتبہ میری آمد پر اصل میں جلسے کا فیصلہ تھا کہ یہاں نشتر پارک میں ہم جلسہ کریں گے، لیکن افسوس یہ کہ یہاں حالات جو پچھلے دنوں کچھ پھر دوبارہ خراب ہوئے اور پھر دفعہ 144 لگ گئی، تو یہ کہ ہمیں اس کی اجازت نہیں ملی، اس کی بنا پر مجھے تو مشقت زیادہ پڑ گئی. میں ایک ہی تقریر کرتا، پرسوں رات میں نے تقریر کی ہے، معلوم ہوا 2 گھنٹے سے زائد ہو گئی، اور اس وقت طبیعت میں انشراح بھی تھا، مجمع بھی اچھا تھا، توجہ سے لوگ سن رہے تھے، بات پھر وہی کیفیت ہوتی ہے یا امیر جمع یا احباب درد دل کہنے، پھر التفات رخے دوستہ رہے نہ رہے، الحمدللہ کہ میں بھی مطمئن ہوں اور جو شرکا تھے وہ بھی مطمئن تھے کہ بات پوری طرح واضح ہوئی. رات پھر ایک جگہ تقریر کی، اسی طرح لمبی تفصیلی تقریر کرنی پڑی، اگرچہ وہاں رات جو ہے آپ کا یہ ڈیفنس کا ایریا ذرا مختلف قسم کا ہے، پرسوں رات سے وہ نارتھ ناظم آباد میں مسجد فاروق اعظم میں, وہاں اچھی بھلی حاضری تھی. میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے اطمینان بخش تھی, لیکن رات کی حاضری جو ہے وہ بہت کم تھی اس اعتبار سے جس گنتی کی محنت مجھے کرنی پڑی. لیکن میں تو بہرحال پھر اس کے بعد جب بات شروع کرتا ہوں اپنی امکانی حد تک تو بات پوری کرتا ہوں. تو اصل میں تو پیش نظر یہ تھا کہ ان دو تقریروں سے کسی درجے میں ہم کراچی کے جلسہ عام کے نہ منعقد ہونے کی تلافی کر سکیں, اس کو کمپنسیٹ کریں. وہ تو بہرحال اس درجے تک تو مقصد حاصل نہیں ہوا. بہرحال یہ ہمارے ساتھیوں کا ارادہ ہے, اگلے ماہ اس کی کوشش کریں گے. اس وقت تو مجھے ذرا اس سے آگے بڑھ کر جو کچھ کہ میں نے کل اور پرسوں کی اپنی تقریروں میں عرض کیا ہے, اصل اس سے آگے بڑھ کر جو کچھ اعتراضات ہوئے ہیں, کچھ اشکالات پیش کیے گئے ہیں, کچھ اختلافات ظاہر ہوئے ہیں, اہل تشیع میں سے ایک سید ہادی نقوی صاحب کا مضمون لاہور میں نوائے وقت میں چھپا, معلوم ہوا یہاں بھی چھپا ہے, ان کا نقطۂ نظر کیا ہے. ایک اور کوئی صاحب اعزاز الدین خان صاحب ہے, کوئی تمغہ جسارت یا تمغہ جرت والے, انہوں نے بھی ایک اختلافی مضمون وہ جنگ میں چھپا تھا. بعض اور چیزیں ہیں کہ جو اسلام کے سیاسی نظام کے حوالے سے علامہ اقبال کے فرزند ارجمن ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کہہ رہے ہیں, اس میں بھی کافی کنفیوژن پیدا کرنے والی باتیں ہیں. تو میں یہ چاہتا تھا کہ آج آپ کے سامنے ان چیزوں کے ضمن میں کچھ وضاحت رکھوں. لیکن میں نے یہ سوچا کہ میں کوشش کروں کہ بہت ہی اجمال کے ساتھ, ایسے لوگ بھی یہاں ہوں گے یقیناً کہ جو نہ رات کے میرے تقریر میں تھے اور نہ ہی پرسوں رات کی تقریر میں تھے, تو اپنی ان باتوں کا خلاصہ بھی بہت اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں. اس سے بھی پہلے میں جب یہاں آیا تو ایک صاحب, ایک نوجوان میرے سامنے کچھ سوالات لے کر آئے. ان میں سے ایک سوال جو ہے وہ خاصا میری اس گفتگو سے متعلق ہے, ویسے ان کے سوالات اور بھی ہیں, وہ تو بعد میں ہم لیں گے جمعے کی نماز کے بعد, لیکن میری گفتگو کے اس حصے سے متعلق بھی ایک سوال تھا. انہوں نے لکھا ہے, اور یہ آپ میں سے بھی بہت سے حضرات کے ذہنوں میں ہوگی بات, کہ آپ نے تحریک خلافت کا آغاز کیا ہے, یہ آپ کے پروگرام میں پہلے سے شامل تھا اور اسے آپ مناسب وقت پر شروع کرنے کے خواہاں تھے, یا یہ کہ آپ کو ابھی اس کا ادراک ہوا ہے؟ گستاخی کے لیے معذرت خواہ ہوں, ممکن ہے میرا سوال کرنے کا انداز غلط ہو. ایسی کوئی گستاخی مجھے تو اس میں نظر نہیں آئی جس کے لیے کوئی معذرت کی ضرورت ہو. سوال ہے, سیدھا سوال ہے, اور ہر شخص کو سوال کرنے کا حق حاصل ہے. اور چونکہ میری گفتگو جو ہے اس سے متعلق ہے, اس لیے میں اس وقت اس کا جواب دے رہا ہوں. واقعہ یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے آج وہ آپ کو وہ عربی کا مقولہ سنایا کہ عباراتنا شتا و حسنوں کا واحد, یا انگریزی میں یہی مفہوم آپ ادا کرتے ہیں, آل دی روز بائی اینی نیم اٹ ول اسمیل ایز سویٹ. آپ گلاب کو جو چاہے نام دے لیں لیکن اس کی خوشبو تو وہی رہے گی جو ہے اس کے اندر. اسی طریقے سے ہم کسی چیز کو تعبیر کریں, کسی حسین شے کی وضاحت کوئی شخص کرنا چاہے, ایک آدمی کچھ اور الفاظ استعمال کرے گا, دوسرا آدمی کچھ اور الفاظ. اپنی اپنی ذہنی سطح ہے, اپنی اپنی اپریسیشن کی صلاحیت مختلف ہے, اسی اعتبار سے اس کو بیان کرے گا. تو واقعہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو بھی تبدیلی آئی ہے وہ صرف ایک عنوان کی تبدیلی, کوئی اسینشل تبدیلی جسے کہا جاتا ہے, بنیادی تبدیلی, مفہوم کی تبدیلی, وہ قبل نہیں آئی. وہی انقلاب پیش نظر ہے. ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ انقلاب کے بغیر نظام خلافت قائم نہیں ہو سکتا, ہمارا موقف جو کا تو ہے. لیکن انقلاب کے ذریعے کیا چیز قائم کرنی مقصود ہے, اس کو آپ اسلامی حکومت کہیں, اسلامی نظام کہیں, حکومت الہیہ کہیں, دین کا غلبہ کہیں, جو چاہیں کہیں, بات تو ایک ہی ہے. اس کے لیے اس سے پہلے ہم نے لوگوں کی ذہنی سطح سے قریب ہو کر وہ اصطلاحات استعمال کریں جن کے حوالے سے وہ بات سمجھ سکتے ہیں. جمہوریت, لیکن جمہوریت اسلامی جمہوریت, سوشلزم لیکن سوشلزم نہیں اسلامی سوشلزم. کیا مطلب ہے کہ نوع انسانی نے جو بھی ارتقا کیا ہے اس میں بہت سا خیر اس نے اپنے ہاں جمع کیا ہے, لیکن اس خیر کو شر کے ساتھ ملا دیا ہے. جو ترقی ہوئی ہے یہ نہیں ہے کہ وہ کلیتاً خراب ہے, بلکہ یہ کہ اس کے اندر حق و باطل کی آمیزش. ظاہر بات ہے ایک شخص بادشاہ بن کر بیٹھا ہوا ہو, کسی ملک کا, لوگوں کی تقدیر کا مالک بن کر بیٹھا ہوا ہو, حالانکہ وہ بھی ایک انسان ہے جیسے دوسرے انسان ہیں, اس کے مقابلے میں یقیناً یہ ترقی ہے کہ لوگ مل جل کر باہمی مشورے سے اپنی حکومت چلائیں. یہ یقیناً ترقی ہے, اس کو تو ماننا پڑے گا. اس کا کون شخص انکار کر سکتا ہے؟ لیکن اس میں شامل کیا ہے؟ کفر، کہ وہ بادشاہی بھی کہ جو انسانی حاکمیت کے تصور پر مبنی ہو وہ کفر ہو، اور وہ جمہوریت بھی جو انسانی حاکمیت کی بنیاد پر ہو وہ کفر ہو. اس لیے جمہوریت کے ساتھ لفظ اسلامی لگانا پڑا، اسلامی جمہوریت چاہیے ہمیں، جمہوریت نہیں. محض جمہوریت تو کفر ہے، اس لیے کہ اس میں انسانی حاکمیت ہے. اسلامی جمہوریت کا مطلب کیا ہے؟ کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے سر تسلیم خم، جہاں کوئی واضح حکم نہیں ہے باہمی مشورے سے طے کر لو، یہ اسلامی جمہوریت ہے. تو اس سے ہم نے کوئی رجوع نہیں کیا اس معنی میں، لیکن ہم نے سمجھا کہ جمہوریت میں چونکہ لفظ حاکمیت موجود ہے، لاکھ دھو لیں اس کو، لیکن یہ کہ اس کے اندر سے وہ نجاست نکلتی نہیں، ذہنوں میں قائم رہتی ہے حاکمیت، سوورنٹی. یہاں تک کہ علامہ اقبال کے فرزند ارجمند بھی پارلیمنٹ کی سوورنٹی کا نعرہ لگا رہے ہیں، مضامین چھپتے ہیں ان کے، آپ نے پڑھے ہوں گے، پارلیمنٹ کی سوورنٹی. حالانکہ سوورنٹی کا لفظ جو ہے اللہ کے سوا استعمال کرنا کفر ہے. انہی کے والد ماجد یہ فرما گئے کہ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے حاضری. یہ لوگوں کے حقوق کا تصور تو سب سے پہلے دیا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن لوگوں کے حقوق اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے تابع تابع ہیں. اسے آپ اسلامی جمہوریت کہنا چاہیں تو کہہ لیں، لیکن ہم نے اس کو ترک کر دیا، خلافت کی اصطلاح استعمال کی جو قرآن کی ہے، حدیث کی ہے، ہماری تاریخ سے متعلق ہے. تو یہ تو اصل میں صرف عنوان کی تبدیلی ہے. اسی طرح میں نے کہا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں، سوشلزم کے نام سے جو نظام دنیا میں قائم ہوا اس میں بھی ایک شے وہ ہے کہ جو مطلوب ہے. مطلوب کیا ہے؟ کہ جو بھی اللہ نے چیزیں پیدا کی ہیں دنیا میں ان کے اوپر اجارہ نہ ہو جائے ایک طبقے کا، ایک سرمایہ دار طبقہ جو ہے ان کے اوپر قابو یافتہ نہ ہو جائے، ان کی اجارے داری نہ ہو جائے، بلکہ جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے سوشلائز کیا جائے، اسے سوسائٹی میں عام کیا جائے، منصفانہ تقسیم ہو، سب لوگوں تک اس کا خیر پہنچے، یہ سوشلزم ہے. تو اس اعتبار سے تو سوشلزم جو ہے سب سے پہلے محمد الرسول اللہ نے قائم کیا صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن نے کہا کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ سرمایہ تمہارے امیروں ہی کے درمیان گردش میں رہے، اس کی گردش وسیع ہونی چاہیے، ہر فرد تک اس کی برکت پہنچنی چاہیے. لیکن یہ کہ اس سوشلزم میں جو روس میں آیا اس میں الحاد تھا، اس میں کفر تھا، یہ ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم کی بنیاد پر تھا. لہذا آپ اس کو اگر کہیں گے اسلامی سوشلزم کہ یہ مطلوبہ قدر تو حاصل کرنی ہے ہمیں بھی، لیکن ہمیں کرنی اللہ اس کے رسول کے احکام کے تابع، اس کے مطابق. لیکن ظاہر بات ہے اس لفظ کے اندر سے بھی وہ بات نکلتی نہیں. لیکن سمجھانے کے لیے جدید طبقے کو، تعلیم یافتہ لوگوں کو، ان اصطلاحات کا استعمال جو ہے حرام نہیں تھا. اب ہم نے جو طے کیا وہ یہ ہے، اور یہ اصول ہمیشہ سے میں بیان کر رہا ہوں، کہ جو وقتی اصطلاحات ہوتی ہیں، عصری ٹرمینالوجی، جو بھی کسی زمانے کی اپنی دور کی اصطلاحات ہیں، ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے لوگوں تک بات پہنچانے کے لیے، اور پھر رجوع کر لینا چاہیے جو قرآن و سنت کی اصل اصطلاح ہو. تو اس معنی میں جو کام ہم کر رہے تھے وہی کر رہے ہیں، البتہ اب ہم نے عنوان کے طور پر خلافت کا لینا، اس لیے کہ اس کی بھی ایک تاریخی حیثیت ہے، اس کا ایک تصور مسلمانوں کے ذہنوں میں موجود، نہ صرف مسلمانوں کے، غیر مسلموں کے ذہن میں موجود. اگر گاندھی نے 1937 میں یہ کہا تھا کہ میں اے وزیروں، جو کہ پہلی مرتبہ الیکشن ہوئے تھے ہندوستان میں، انگریز نے ہمیں تھوڑی سی آٹونومی دی تھی، پروونشل الیکشن ہوئے تھے، پھر منسٹریز بنی، اور وہ کانگریسی کی منسٹریز تھی، تو گاندھی جی نے اس زمانے میں ایک مقالہ لکھا تھا ہری جن میں، اور اس میں یہ الفاظ تھے کہ میں آپ لوگوں کے سامنے حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کی مثال دوں. معلوم ہوا کہ نوع انسانی کو یاد ہے کہ تاریخ انسانی میں ایک دور آیا ہے جو بہترین دور تھا، نظام حکومت بہترین، نظام سیاست بہترین، نظام معیشت بہترین، سماجی ویلیوز بہترین، اس اعتبار سے ایک آئیڈیل دور ہے جو خلافت راشدہ کا ہے. پھر یہ کہ قرآن مجید کی اصطلاح ہے، تو اس کو ہم نے اس کو اب اختیار کیا ہے، یہ کوئی تبدیلی نہیں. باقی جو ہے اس میں جو چند چیزیں میں آپ کو دہرا دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مجھے اس پر یقین ہے، اور اگر اس کا سکڑا کمرہ آپ کے سامنے بھی آئے گا جو میں نے کل بھی بیان کیا، پرسوں بھی بیان کیا، تو جس انسان کے دل میں ذرا سی بھی ایمان کی رمق ہے اسے بھی یقین ہو جائے گا کہ دنیا میں ایک مرتبہ پھر خلافت کا نظام قائم ہوگا، اور اس مرتبہ وہ محدود نہیں ہوگا، گلوبل ہوگا، پورے کرے ارضی پر وہ نظام قائم ہوگا. میں حدیثیں سنا چکا ہوں رات بھی اور پرسوں بھی، مسند احمد کی روایت ہے، میں اب وطن نہیں پڑھ رہا، وقت اتنا نہیں ہے. حضور نے پانچ دور گنوائے، پہلا دور میرا ہے، دور نبوت. حضور نے فرمایا یہ رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر خلافت علی منہاج النبوت کا دور آئے گا، وہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، یہ پنکھا چلا، اس کے بعد وہ بھی ختم ہو جائے گا. پھر ایک دور آئے گا جسے کہا ہے ملکن عاصن، ملوکیت ہوگی کاٹ کھانے والی حکومت، ظالم حکومت، ظالم ملوکیت، بادشاہی. فرمایا وہ دور بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر اسے اللہ اٹھا لے گا. چوتھا دور فرمایا پھر ہوگا ملکن جبرین، ملوکیت ہوگی مجبوری کی. جس کا اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو دو دوروں میں تقسیم کیا حضور نے، ایک وہ دور ملوکیت تھا جس میں خود مسلمان ہی بادشاہ تھے، ایک وہ دور آ گیا جس میں کہ ہم غلام ہو گئے دوسری اقوام کے. ہمارے اوپر بھی ہندوستان میں کچھ علاقوں میں 200 برس گزرے ہیں، کچھ میں 100 برس گزرے کہ تاج برطانیہ کے تحت ہم رہے. اگر تو آپ 1857 سے لیں گے تو تقریباً 90 برس، لیکن یہ کہ آپ جائیے 1757، وہ جو پلاسی کی جنگ ہے، تو 200 برس. ہم کس کے محکوم تھے؟ وہ مسلمان نہیں تھے، غیر مسلم تھے، کافر تھے، ہم ان کے محکوم تھے. تو یہ چوتھا دور ہے جو حضور نے فرمایا، فرمایا کہ یہ بھی جب تک رہے گا جب تک اللہ چاہے گا. اس کے بعد فرمایا ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، پھر دور آئے گا خلافت علی منہاج النبوہ. اس کے بعد آپ نے خاموشی اختیار فرمائی. یہ پانچ ادوار حضور نے گن دیے. اب یہ کہ حدیث صحیح ہے، مسند احمد ابن حنبل کی ہے، مستند ہے، کیسے ہمیں یہ یقین نہ ہو کہ ایسا ہو کر رہے. دو حدیثیں اور وہ میں بھی تینوں مرتبہ سنا چکا ہوں، پہلے یہاں بھی وہ حدیثیں جو میں نے بارہا سنائی. حضور نے فرمایا کہ دنیا میں کوئی گھر نہیں رہے گا نہ اینٹ کارے کا بنا ہوا اور نہ کمبلوں کا بنا ہوا خیمہ جس میں اللہ کا دین داخل نہ ہو جائے. یہ بھی فرمایا کہ اللہ نے میرے لیے زمین کو لپیٹ دیا اور مجھے اس کے سارے مشرق سارے مغرب دکھا دیے. یہ تو مسلم شریف کی روایت ہے. میں نے سارے مشارق سارے مغارب دیکھ لیے، اور سن لو کہ میری امت کی حکومت جو جو مجھے دکھایا گیا ہے زمین کا حصہ، ان سب پر میری امت کی حکومت قائم ہو کر رہی. یہ ہیں وہ چیزیں جس کی بنا پر میں کہتا ہوں کہ اس میں شک و شبہ کسی صاحب ایمان کے لیے تو اس کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں، امکان ہی نہیں کہ اس میں ہم کو شک و شبہ. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کہاں سے ہوگا. ظاہر ہے کہ یہ ایک دم تو نہیں ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے نہ اس سے پہلے ایسا کیا، نہ اللہ کی سنت ہے کہ چھپر پھاڑ کر اوپر سے خلافت نازل کر دے. وہ تو انسانوں کو کرنی تھی، انسانوں ہی نے کی پہلے بھی. محمد الرسول اللہ والذین معہ، اللہ کے رسول محمد اور ان کے ساتھی صحابہ کرام، ان کی جدوجہد، ان کی اثار، ان کا قربانی، ان کا انہوں نے جانیں دی، اپنے تن من دھن لگایا تو نظام قائم ہوا. پھر یہ کہ وہ قائم ہوا پہلے ایک خطے میں، پھر پھیلا، پہلے جزیرہ نما عرب میں آیا اور اس کے بعد پھر وہ پھیل گیا، اور تھوڑے سے عرصے میں اس وقت کی جو متمدن دنیا ہے اس کے بڑے حصے پر وہ نظام قائم ہو گیا. یہی اب بھی ہوگا، کسی ایک جگہ سے شروع ہوگا، پھر اس کے بعد وہ پھیلے گا. البتہ اب جب پھیلے گا تو رکے گا نہیں کہیں. اس وقت تو صورت یہ تھی کہ تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا. ایک وقت میں تو 24 برس ایسے سیلاب چلایا کہ کون روکنے والا تھا. وہ تو انٹرنل سیبوٹاج ہوا، عبداللہ ابن سبا یہودی کی سازش جس سے مسلمان آپس میں لڑ گئے. یہ ہوا فتنہ، فتنۃ الکبریٰ، حضرت عثمان کی شہادت، پھر حضرت علی کے دور خلافت میں آپس کی خانہ جنگی، اس کی وجہ سے رک گیا، ورنہ وہ سیلاب رکنے والا اس وقت بھی نہیں تھا. انٹرنل، باہر کی کوئی طاقت نہیں تھی. سلطنت روما کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ چکی تھی، ایک ٹانگ رہ گئی تھی، اس پر کیا کھڑی رہ سکتی تھی. شمالی افریقہ سے بے دخل ہو گئی، مغربی ایشیا سے بے دخل ہو گئی رومن امپائر، اب رہ کہاں گئی تھی؟ صرف اس کا کوئی تھوڑا سا یوروپین اور ایک تھوڑا سا ٹکڑا تھا کہ جو ایشیا مائنر میں، ایشیا کو ترکی کا جو علاقہ وہاں رہ گیا تھا. اور سلطنت ایران ختم ہو گئی، اس کی تو دھجیاں اڑ گئی. اب اور طاقت کون سی تھی دنیا میں؟ دو سپریم پاور اس وقت کی سپر پاور یہی تھی. اس اعتبار سے وہ سیلاب جا رہا تھا، لیکن اس کو انٹرنل سیبوٹاج نے روک دیا. اب نہیں رکے گا یہ سیلاب، جہاں کہیں بھی انقلاب آئے گا، جیسے کہ میں نے حدیثیں آپ کو سنا دی، پھر جو خلافت کا نظام قائم ہوگا وہ گلوبل ہوگا. سوال یہ کہ اب کہاں سے شروع ہوگا؟ اس میں جب ہم حالات کو دیکھتے ہیں، معروضی مطالعہ جسے کہا جاتا ہے، آبجیکٹو اسٹڈی، اپنی خواہش کو بیچ میں نہ آنے دیں، بلکہ یہ کہ حقائق کا معروضی مطالعہ کریں، تو معلوم ہوتا ہے کہ عالم عرب میں اس کے آثار نہیں ہیں. کیوں نہیں ہے؟ کہ عالم عرب اس وقت امریکہ کے شکنجے میں کسا جاتا ہے، اور امریکہ پر ہولڈ ہے صہیونیت کا. یہ تین جملے ہیں، ان میں کسی کو شک ہو تو میرے نتیجے سے اختلاف کر سکتا ہے، صغرا کبرا ہوتا ہے، لیکن اگر ان دونوں سے اتفاق ہو تو جو صغرا کبرا ہے اس کا نتیجہ کچھ نکلے گا، وہ نکلے گا. اور اس کی خبریں بھی احادیث کے اندر موجود ہیں، فتنہ دجال، جس سے کہ حضور نے خود پناہ مانی، اور آپ نے فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے دجال کے فتنے سے پناہ نہ مانی. اور وہ دجال کا فتنہ جو ہے اور یہودیوں کا ایک غلبہ عارضی طور پر ہوگا، تو وہی جیسے چراغ بجھنے سے پہلے بھڑکتا ہے، ایک مرتبہ یہ یہودیوں کی قوت بھڑکے گی اور وہ دجال ہی اس کا قائد ہوگا، لیکن پھر وہ وقت آئے گا، حضرت مسیح کا بھی نزول ہوگا، اور پھر یہ کہ دجال قتل ہوگا، یہ بات کی بات ہے. لیکن یہ دور اس وقت نظر آ رہا ہے وہ دجالیت جو ہے اس کا غلبہ. 1948 میں اسرائیل قائم ہوا، اور اب جو ہے 1990s کے اندر نظر آ رہا ہے کہ گریٹر اسرائیل جو ہے اب اس کو دنیا کے نقشے پر آنے سے کوئی طاقت روک نہیں سکتا. کون روکے گا؟ عربوں میں تو کسی میں دم ہے نہیں. لے دے کے عراق کے پاس اگر کوئی طاقت تھی، یا یوں کہیے کہ طاقت ہونے کا اندیشہ تھا، ابھی ایٹم بم بنایا تو اس نے بھی نہیں تھا، وہ ریئیکٹر اس کے اس وقت تباہ کر گئے تھے اسرائیلی، اگر اس وقت سے یہ کام ہو رہا ہوتا تو اب تک بنا چکا ہوتا. وہ تو نبدی ایمل ہندی بڈ اسی وقت ان کو تباہ کر کے چلے گئے تھے. پھر اس نے جو بھی ہمت کی، اب اس کا جو ہے بھرکس نکل گیا، اس کی اپنی حماقت، عربوں کی بقیہ حکومتوں کی حماقت ہے، اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. بالفعل کیا ہے وہاں، اب اس کے کوئی آثار مستقبل قریب میں نہیں ہے کہ وہ کھڑے ہو سکے. نتیجہ یہی نکلتا ہے، اب دو رہ گئے، یا تو مسلمان جو ممالک دوسرے ہیں غیر عرب، ان میں سے کسی کے اندر اس کا امکان ہے کہ نظام خلافت قائم ہو جائے، پھر وہاں سے اس کی وسعت اور توسیع ہو، اور یا پھر یہ ہے کہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے 700 سال پہلے کی تاریخ دہرائی جا سکتی ہے کہ سارے مسلمان جو اس وقت ایگزسٹنگ ہیں انہیں اللہ تعالیٰ رد کر دے، دفع کر دے، اور کسی اور نئی قوم کے ہاتھوں پٹوا کر پھر اس قوم کو توفیق دے دے ایمان لانے، جیسے کہ تاتار کا معاملہ ہوا، تاتاری فتنہ، کروڑوں مسلمان قتل کیے، پورا یہ ترکستان کا علاقہ، پورا افغانستان، پورا ایران، تقریباً پورا عراق، یہ چار ملک جو ہے تحس نحس کیے، کروڑوں مسلمان قتل. لیکن پھر کیا ہوا؟ عربوں کی خلافت ختم، خلافت بنو عباس کا چراغ گل، لیکن یہ کہ وہی تاتاری پھر ایمان لے آئے. اے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسواں مل گئے کعبے کو سنم خانے سے. تاتاریوں نے مسلمانوں کو فتح کیا، ذرا اس جملے پر غور کیجیے گا، تاتاریوں نے مسلمانوں کو فتح کیا، اسلام نے تاتاریوں کو فتح کر لیا. اصل مطلوب تو اسلام ہے، مسلمان تو نہیں، وہ تو جو قوم بھی اس کو اختیار کر لے گی اسی کے لیے سربلندی ہے دنیا میں. تو یہ ہو سکتا ہے اب بھی ہو جائے، لیکن ان میں سے جو پہلا امکان ہے اگر اس کو سامنے رکھیں تو اس کے اعتبار سے پورے غیر عرب عالم اسلام میں اگر اس کا امکان ہے تو وہ صرف پاکستان. اس کے کچھ شواہد اور ہیں، میں نے بارہا بیان کیا، میں تفصیل میں نہیں جا سکتا. 400 سال سے مجددین امت یہیں پیدا ہوئے، اس صدی میں 14ویں صدی جو ختم ہو چکی ہے، 20ویں صدی تو چل رہی ہے، 14ویں صدی ہجری ختم ہو چکی ہے، 15ویں صدی میں ہم سانس لے رہے ہیں. 14ویں صدی میں جتنے اعظم رجال اس خطے نے پیدا کیے مسلمانوں میں، پوری اسلامی ورلڈ میں اس کا کوئی نظیر نہیں. کوئی مولانا الیاس جیسی تحریک شروع کرنے والا آدمی کہیں پیدا ہوا بتائیے؟ مولانا مودودی جیسا مصنف کہیں پیدا ہوا بتائیے؟ علامہ اقبال جیسا مفکر کہیں پیدا ہوا بتائیے؟ پھر یہ کہ شیخ الہند جیسا مجاہد حریت، جس کو انگریز نے گرفتار کر کے رکھا بھی ہے تو مالٹا میں، ہندوستان کی کسی جیل میں نہیں، اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو، پورے عالم اسلام میں لے دے کے ایک حسن البنا شہید رحمہ اللہ، اس کے سوا کوئی اور شخصیت ہی نہیں، وہ بھی نہ مصنف تھے نہ مفکر تھے، جو سب جذبے والے آدمی تھے اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ کہ کام تو ہوتا ہے علم سے، کام ہوتا ہے فکر سے، جب تک فکری بنیاد مضبوط نہ ہو، فکری بنیاد تو وہاں زیادہ پھر مولانا مودودی کے لٹریچر سے مستحکم ہوئی ہے آل اخوان کی. تو یہ حقائق ہے جس سے معلوم ہوتا ہے. پھر ملک ایک ہی ہے دنیا میں اس وقت اسلام کے نام پر قائم ہوا, وہ پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا لا الہ ہے. اس اعتبار سے تو مجھے نظر آتا ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ میں جس کو سبب کر رہا ہوں, شاید اللہ تعالیٰ کی حکمت میں پاکستان کا قیام ہی توڑ ہے اسرائیل کا. 1948 میں وہ قائم ہوا, 1947 میں ایک سال پہلے اللہ نے اس کو قائم کر دیا. وہ جو ایک بڑا مشہور شعر ہے حالی کی اس میں موجود ہے کہ مرض کوئی دنیا میں نہیں ایسا, میں ذرا بھول رہا ہوں کہیں میں نے اس شعر کو لکھا تھا, بڑا پیارا شعر ہے کہ حق کتنے دوا جس کی ہو نہ پیدا, کوئی نہ کوئی جو ہے دوا اللہ نے پیدا کی ہے. اور عربی میں تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, مجھے اس کے سند کا درجے کا علم نہیں ہے, میں تحقیق نہیں کر سکا, لیکن اکثر و بیشتر بیان ہوتی ہے کہ ما انزل اللہ من داء الا انزل له دواء, اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری جس کا کہ علاج پیدا نہ کیا. اسرائیل کی بیماری, اس کا علاج پاکستان. بہرحال میں اس سے زیادہ اپنے اس معاملے کو, لیکن اس کے لیے محنت کرنی ہوگی, جد و جہد کرنی ہوگی, ایثار کرنا ہوگا, قربانی کرنی ہوگی, جانیں دینی ہوگی. مبارک ہیں وہ لوگ جو اس کا فیصلہ کر لیں. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. ہم نے جو اس وقت اپنا جو تحریک خلافت کا یہ پہلا فیز جو ہم نے جاری کیا ہے, اس کے دو پہلو آپ کے سامنے رہنے چاہیے کہ ایک, ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو آگاہ کریں کہ اسلام کا نظام وہ ہے کیا, نظام خلافت سے مراد کیا ہے, اس میں سیاسی ڈھانچہ کیا بنے گا, آیا اس میں لوگوں کے مسائل کا بھی کوئی حل ہے کہ نہیں, کیا صرف اس میں چور کی ہاتھ کاٹ دینے کی سزا ہی ہے, یا یہ کہ یہ معاشی ناہمواریوں کو دور کرنے کا کوئی پروگرام بھی ہے, کوئی کفالت عامہ کا پروگرام بھی ہے یا نہیں, غریبوں کی دادرسی کا بھی کوئی پروگرام ہے کہ نہیں. یہ ہے در حقیقت کہ جو 10 عنوانات کے تحت ہم نے وہ خلافت راشدہ کا جو نظام تھا, اس کا سیاسی ڈھانچہ, اس کا معاشی ڈھانچہ, اس کا سماجی ڈھانچہ, اس کا جو بھی اس کا معاشرتی نقشہ وہ کیا ہے جو کہ ہمیں اب قائم کرنا ہے. اور اس میں بھی ذہن میں رکھیے کہ دو چیزوں کو رکھنا ہوگا سامنے, ایک روح دین, ایک روح عصر. زمانے کی جو روح ہے, زمانے کے جو تقاضے ہیں, روح عصر, اسپرٹ آف دی ایج, اور ایک ہے روح دین. ان دونوں کو سمونا ہوگا خلافت کے نظام کے اندر, اس کے مطابق اس دنیا کے اندر جدید ترین جو ترقی یافتہ ہو سکتا ہے نظام, وہ اللہ کے اور اس کے رسول کی ہدایات کے مطابق. اس کو ہم نے اپنی امکانی حد تک سمجھ کر اور ان 10 نکات کی شکل میں رکھا ہے, وہ آپ کے سامنے 4 ورقہ پہلے بھی آیا ہوگا, آج بھی یہاں موجود ہوگا. ہماری کوشش یہ ہے نمبر ایک کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ بات پہنچائی جائے. آپ حضرات بھی اس کو لیں, اس کو سمجھیں, اس کو پڑھیں, اس پر کچھ اسٹڈی سرکلز بنائیں, افہام و تفہیم کریں, اپنے احباب کو جمع کریں, گھروں کے اندر ان کو چائے پلا کر اس کا پھر مطالعہ کروائیں. تقریریں جو اس کی وضاحت میں کر رہا ہوں, اور اللہ کا شکر ہے کہ پرسوں رات جو میری تقریر یہاں ہوئی ہے مسجد فاروق اعظم میں, مجھے اطمینان ہے وہ 2 گھنٹے سے شاید کچھ زائد کی تقریر ہے, لیکن یہ کہ ان چیزوں کو بڑی وضاحت کے ساتھ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس وقت کچھ انشراح ایسا عطا کیا کہ وہ سارا مضمون اس نے پورا ہو گیا. اس کی کیسٹیاں مل جائیں گی, کیسٹ لیجیے اپنے اپنے گھروں میں, اپنے محلوں میں, اس کے لیے مجلسیں منعقد کیجیے, لوگوں کو بتائیے کہ یہ مسائل کا حل ہے ہمارا. اور اس کے ضمن میں پھر جو معاونین تحریک خلافت کا ہم نے فارم رکھا ہے, تنظیم اسلامی میں شمولیت, اس کے بارے میں تو 100 مرتبہ آدمی سوچتا تھا اور اب بھی سوچے گا, سوچنا چاہیے. وہ تو ہے بیعت کا نظام, جو حکم ملے گا, اگرچہ اگر وہ کتاب و سنت کے منافی نہ ہو, اللہ اور اس کے رسول کے کسی حکم کی نفی نہ ہو جائے اس سے, تو وہ حکم میں مانوں گا. یہ بیعت کا نظام جو ہے, اس کے لیے تو آدمی کو خوب سوچ سمجھ لینا چاہیے, اپنے آپ کو تول لینا چاہیے, ذہن میں کوئی اشکال نہ رہے, پوری طرح انشراح صدر ہو تو آگے آئے انسان. لیکن یہ ہے کہ اس سے کم درجے میں معاونین تحریک خلافت کا فارم جو ہے وہ پر کیجیے, تاکہ ہمارے پاس بھی آپ کے کوئی ریکارڈ ہو, کوئی پتا ہو, ہم رابطے قائم کریں. مختلف علاقوں میں ہمارے جو ساتھی ہیں وہ آپ سے رابطہ قائم کریں, وہاں پھر آپ جو ہے اپنے جو بھی صلاحیت ہے اور اپنے اوقات کو جمع کر کے اس کی جو آج ہی کی مہم ہے, سب سے پہلی مہم کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس سے روشناس کرایا جائے. اور اس میں ظاہر بات ہے لمبی چوڑی کتابیں لوگ نہیں پڑھتے, اس لیے 4 ورقہ صرف اتنا مختصر چار ورقہ، اور اس میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے وہ باتیں آ گئی ہیں، تو اس میں ہم چاہتے ہیں کہ اب آپ لوگ بھرپور انداز میں آگے بڑھ کر شرکت کریں. اس سے آگے کمٹمنٹ کوئی نہیں ہے. اس میں تین جملے ہیں، وہ میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں. تحریک خلافت کے یہ جو فارم ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہے، اور آپ حضرات بعد میں ان کو لے کر پر کر کے یہی دے جائیں تو سب سے اچھا ہے. یہ مجھے تحریک خلافت پاکستان کے منشور اور طریقہ کار سے مجموعی طور پر اتفاق ہے، نمبر ایک. نمبر دو، میں خود بھی احکام شریعت پر عمل کرنے کی حد تر امکان کوشش کروں گا. ظاہر بات ہے کہ یہ تو اصل آخرت تو ہماری اس سے متعلق ہے. خلافت قائم ہوگی، ہو سکتا ہے کہ ہماری تو جانیں چلی جائیں، اس کی برکتیں تو شاید اگلی نسل کو ملیں گی. جتنے صحابہ ہیں وہ تو اپنی جانیں دے کر اور فارغ ہو کر اللہ کے ہاں پہنچ گئے تھے، وہ نظام خلافت انہوں نے تو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، دین کے غلبے کا دور ان کے سامنے تو نہیں آیا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو غزوہ احد میں سن 3 ہجری میں شہید ہو گئے. ابھی تو غلبہ دین کہیں نہیں تھا، ابھی تو آنا تھا 5 سال کے بعد غلبہ دین، مکے کا فتح ہونا تھا. تو ہو سکتا ہے بلکہ یہی نظر آتا ہے. ہم تو اگر وہ جام شہادت نوش کر لیں تو اسی کو سب سے بڑی کامیابی سمجھے. ہو سکتا ہے اس کی برکتیں بعد میں ہوں، لیکن ہمارے لیے اصل شے تو ہے اپنی آخرت کو بنانا، اور اس اعتبار سے خود احکام شریعت پر عمل پیرا ہونا یہ اس کی شرط لازم ہے. نمبر 3، تحریک قیام خلافت کے لیے تن من دھن سے تعاون کے لیے تیار رہوں گا. بس یہ فارم ہے، اسے آپ حضرات زیادہ سے زیادہ تعداد کے اندر پر کریں تاکہ یہ اسی درجے میں یہ بات آگے بڑھے. واقعہ یہ ہے کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ پنجاب میں ہمارا کام آگے جس طرح شروع ہو چکا ہے ابھی کراچی میں نہیں ہوا. حالانکہ واقعہ یہ ہے، نوٹ کیجئے، میں نے بارہا کہا ہے، اسے میرے شکوے اور شکایت پر محمول نہ کیجئے، تلخی بھی اس میں پیدا ہو جاتی ہے. زیادہ حق ہے کراچی میں بسنے والوں کا کہ اس کے لیے جدوجہد. پنجابیوں میں جو پرانے پنجابی تھے وہ تو وہی تھے کہ جو یہی آباد تھے، ان کو تو گھر بیٹھے سمجھیے اللہ نے دولت دے دی، پاکستان بن گیا. باقی پنجابی جو آئے وہ جس طرح سے مشرقی پنجاب کے اندر ہوا ہے معاملہ، زبردستی نکال کر ان کو بھیجا گیا. لیکن یہاں جو لوگ آئے ہیں یو پی سے، سی پی سے، یہ لوگ تو واقعتاً ایک تحریک مسلم لیگ کا اصل جو قیادت تھی وہ بھی انہی لوگوں کی، بہار، یو پی اور یہ پورا علاقہ مدراس اور بامبے وغیرہ کے مسلم لیگ کے گھر تو یہ تھے. وہاں سے جو لوگ آئے، پاکستان بنانا اگر جرم ہے تو سب سے بڑے مجرم وہ، اور اگر وہ کوئی کریڈیٹیبل چیز ہے تو سب سے بڑا کریڈٹ انہیں کا ہے، انہیں کے اسلاف کا ہے. تو اس کو اس کی اصل منزل تک پہنچانے کی بھی سب سے بڑھ کر ذمہ داری ان کی ہے کہ نہیں، یہ ہے در حقیقت سوچنے کی بات. یہاں کے لوگ بھی اگر صرف اپنے دنیاوی حقوق کے لیے تو لڑنے مرنے کو تیار ہو جائیں، اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے علم میں ہے، میں اس میں کوئی بات نہیں کہنا چاہتا، وہ دنیاوی حقوق کا معاملہ ہے، ملازمتوں کا معاملہ ہے، کالجوں میں داخلوں کے معاملے ہیں، اس کے اوپر ساری مار کٹائی ہو رہی ہے. دین کے لیے جدوجہد کرنے میں آخر یہ جو عرض کراچی ہے اور یہاں پہ جو مہاجرین کی نسل آباد ہے وہ اس کے لیے کیوں آگے نہیں آتی؟ اس اعتبار سے محسوس کرنا چاہیے کہ زیادہ بڑی ذمہ داری ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو پہلے سے صوبے تھے اور شامل ہو گئے ان میں پھر نمبر 2 سب سے بڑی ذمہ داری سندھ کی ہے، ہمارے قدیم سندھی مسلمان بھائی یہاں کے. اس لیے کہ میں پھر وہی الفاظ کہہ رہا ہوں، اگر پاکستان کا قیام کوئی جرم ہے تو یہ جو ایگزسٹنگ پروونسز ہیں 4 پاکستان کے، ان میں سب سے بڑا مجرم سندھ ہے. پنجاب کی اسمبلی نے تو پاکستان کے حق میں قرارداد پاس نہیں کی، بلوچستان کے سردار تو جو ہے پاکستان بننے کے بعد بھی ریلیکٹنٹ تھے اس میں شمولیت کے لیے. ایک ہی صوبہ تھا وہ سندھ، جہاں مسلم لیگ کی حکومت تھی، جہاں کی اسمبلی نے پاکستان کے حق میں قرارداد پاس کی. تو جرم ہے اگر تو سب سے بڑھ کے مجرم وہ ہے. آپ کو معلوم ہے سرحد میں آخری وقت تک کانگریس کی حکومت رہی ہے، وہ تو ریفرنڈم ہو گیا تو اس سے معاملہ جو ہے بدل گیا، ورنہ آخری وقت تک تو کانگریس کی حکومت تھی. پنجاب میں آخری وقت میں یونینسٹ گورنمنٹ تھی، مسلم لیگ کی حیثیت کیا تھی پنجاب. تو الحمدللہ کہ یہ جرم نہیں ہے، یہ در حقیقت مشیت ایس ڈی کے مطابق پاکستان قائم ہوا. یہ کریڈٹ ہے جنہوں نے بھی اس کے لیے کوئی کام کیا ہے، یہ کوئی ڈسکریڈٹ نہیں، یہ کریڈٹ ہے. لیکن ان میں مہاجرین اور ان میں جو سندھی، پرانا سندھی یہاں کا مسلمان ہے، ان کا حصہ بقیہ تمام پاکستانیوں سے بڑھ کر، تو اسی اعتبار سے ذمہ داری بھی ہوگی. اس پہلو سے اس تحریک کو اس کراچی شہر کے اندر آپ لوگوں کا تعاون ہوگا تو آگے بڑھے. جتنے بھی ہمارے پاس وسائل ہیں وہ ہم سرو کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ ساتھ نہیں دیں گے تو گاڑی کیسے آگے چلے گی؟ وسائل کے بغیر کوئی بات آگے نہیں بڑھتی. وسائل مالی بھی اور وسائل جو ہے جسمانی طاقت اور وقت،
یہ سب سے بڑی ضرورت آج کی ہے. بہرحال اس کے بعد اب میں چاہتا ہوں کہ وہ جو کچھ اس میں اشکالات پیدا کیے گئے ہیں میں ان کے بارے میں کچھ باتیں عرض کروں، اس لیے کہ یہ چیزیں جو ہیں میں زیادہ وقت اس میں اگر لے لوں گا تو پھر جو آج کا اصل مضمون میرے پیش نظر تھا اس کا وقت نہیں بچے گا. میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ میری پرسوں کی تقریر جو ہے، کوشش کیجئے جن لوگوں نے نہیں سنی ہے وہ ضرور اس کے کیسٹ حاصل کر لیں، آج یہاں نہ ہو بعد میں مل جائیں گے، تنظیم کے دفتر سے مل جائیں گے اور دوسرے مقامات سے مل جائیں گے. اب دفتر ہمارا مرکز شہر کے مرکز میں بھی ہے، بنس روڈ پر موجود ہے، ایک ہمارا دفتر جو ہے نارتھ ناظم آباد میں موجود ہے مسجد فاروق اعظم کے قریب ہی، پھر یہ جگہ موجود ہے، یہاں سے بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں. وہ کیسٹ میں چاہتا ہوں کہ وہ شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی اشارہ جو بھی ہوا اسی میں کوئی حکمت ہے، یہ کراچی کی تقریر ہے اور کراچی کے اندر اس کے حوالے سے آپ فوری طور پر ایک تحریک شروع کیجئے کہ زیادہ سے زیادہ جگہوں پر وہ کیسے سنا اور سنایا جائے، لوگوں کو جمع کیجئے، انفاق کیجئے اور اس سے اس فکر کو آگے پھیلائیے. اور یہ چار ورقہ خود چھاپیے، ایک لاکھ بھی چھاپیں گے تو زیادہ زیادہ 20,000 روپیہ خرچ ہوگا، اور یہاں پر لوگ موجود ہیں جو خرچ کر سکتے ہیں. عام کر دیجئے اس کو، پہنچا دیجئے کہ یہ ہے، اخبارات میں اسے شائع کروائیے، اس کے لیے تو خرچ کیجئے پیسے. تو یہ سارے کام تو جو ہے وہ میں نے عرض کیا کہ اس تقریر کے حوالے سے. اب یہ کہ ایک بحث ہمارے ہاں علمی چھیڑ دی ہے ایک صاحب نے، اور محسوس ایسا ہوتا ہے کہ شاید وہ کچھ پرویزیت سے متاثر ذہن معلوم ہوتا ہے، وہ اعزاز الدین خان صاحب ہیں جنہوں نے مباحث چھیڑ دیے ہیں. ان میں سے ایک یہ تفسیری مسئلہ ہے، یعنی جو آیت آج ابھی تلاوت کی ہے، وَإِسْقَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةً، یہ جو حضرت آدم کے بارے میں، حضرت آدم کی تخلیق سے پہلے یا انہیں دنیا کا نظام اور دنیا کی خلافت سے بنوانے سے پہلے جو اللہ نے فرشتوں کو خبر دی کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، اس سے مراد کیا ہے؟ اس کے خلیفہ تھے آدم. اس میں ایک رائے یہ رہی ہے، اور وہ رہی ہے متقدمین تک سے چلی آ رہی ہے، کہ یہ در حقیقت معاملہ یوں ہے، خلف کہتے پیچھے آنے والے کو، پیٹھ، خلف الرشید کسی کا بیٹا، خلف الرشید ہے بڑے نیک سعادت مند بیٹے، تو خلف جو ہے پیچھے. تو گویا کہ اس دنیا میں چونکہ یہ تو معلوم ہے جن پہلے پیدا کیے گئے تھے انسانوں سے، حضرت آدم سے پہلے یہاں جنات موجود تھے، تو ایک مفہوم یہ لیا گیا کہ جنات کو بے دخل کیا گیا زمین سے اور ان کی جگہ پر حضرت آدم کو اور ان کی ذریت کو زمین کا قبضہ دیا گیا، یہ معنی ہے خلافت کے، یہ گویا کہ حضرت آدم جنوں کے خلیفہ تھے. ایک رائے ہے. دوسری رائے یہ کہ نہیں، یہ خلافت اللہ ہے، اللہ کی خلافت ہے کہ جو زمین پر عطا کی ہے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور ان کی نسل کو، نسل آدم. اب جو لوگ اس خلافت کے لفظ سے الرجک ہیں کسی بھی وجہ سے ہو، میں بعد میں بھی عرض کروں گا، بعض طبقات ہیں جن کے اسباب ہیں موجود، وہ چاہیں گے کہ پہلی بات کو عام کریں، یہ تمہارا تصور ہی غلط ہے کہ آدم جو ہے، حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے خلیفہ تھے، یا نوع انسانی کو خلافت عرض جو عطا ہوئی ہے وہ اللہ کی خلافت ہے. اور اس میں ایک بات یہ بھی کہ خلف تو ہوتا ہے بعد میں آنے والا، تو کیا اللہ فوت ہو چکا ہے؟ معاذ اللہ، اللہ تو زندہ ہے، حی و قیوم ہے، لہذا یہ اصطلاح ہی غلط ہے. حالانکہ بھول جاتے ہیں کہ یہ اصطلاح غلط ہوتی تو خلافت کی یہ اصطلاح ہمارے دین کے اندر اس طریقے سے ہمارے سیاسی نظام کی اس وضاحت کے لیے کیوں استعمال ہوتی؟ اور اسی لیے میں نے کہا کہ شاید وہ کوئی منکر حدیث ہے جنہوں نے یہ بات کہی ہے، ورنہ یہ حدیث ہے جس کو حضور نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، یہ حدیث کہ میرے بعد ایک دور آئے گا خلافت علی منہاج النبوہ کا، اور پھر ایک دور آئے گا پانچواں دور، اور وہ ہوگا پھر خلافت علی منہاج النبوہ کا. بہرحال اس کے ضمن میں چاہتا ہوں کہ جو تفصیل ہے آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ اگرچہ پہلی رائے بھی سلف سے چلی آ رہی ہے، لیکن اجماع امت جس پر ہے سوائے ایک امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے، کہ جو ہمارے جو بڑے بزرگ گزرے ہیں صاحب علم، میں سے ان کی رائے تو ہے وہ پہلی. اور جو حضرات ہمارے ہاں ایک خاص مسلک ہے کہ جن کے نزدیک آخری سند جو ہے امام ابن تیمیہ، وہ تو اسی رائے کو بیان کریں گے، باقی تمام اہل سنت اس پر متفق ہیں کہ یہ خلافت اللہ کی خلافت ہے. میں امام راضی کا قول آپ کو سنا رہا ہوں. امام راضی نے اس آیت پر لکھا ہے ذکروا فیہ وجہین، مفسرین نے اس خلافت کے بارے میں دو رائے ظاہر کی ہیں. الاولو، پہلی رائے یہ ہے بانہ تعالی نفل جن من الارض واسکن آدم الارض فکان آدم خلیفۃ لاولئک الجن الذین تقدموا. اللہ تعالی نے جنات کو یہاں سے بے دخل کر دیا اور آدم کو یہاں کا نظام سملوا دیا. اس اعتبار سے آدم گویا کے خلیفہ ہوئے پیچھے آنے والے ہوئے جنات کے. کہتے ہیں امام راضی یروا ذالک من ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما, یہ روایت کی گئی ہے یہ بات حضرت عبداللہ ابن عباس سے. ایک قول یہ ہو گیا. وہ ثانی اور دوسرا قول کیا ہے, انما سماه الله خلیفۃ لانه یخلف اللہ فی الحکم بین المکلفین من خلقه. دوسری رائے یہ ہے کہ اللہ نے اس لیے انہیں خلیفہ قرار دیا کہ وہ اللہ کا خلیفہ ہے اور اللہ کی مخلوقات میں سے جو مکلف ہیں ان میں وہ فیصلے کرے گا, اس کو حکومت حاصل ہوگی. وَهُوَ الْمَرْوِي مِنْ ابن عباس وابن مسعود, یہ رائے بھی حضرت ابن عباس سے بھی مروی ہے اور عبداللہ ابن مسعود سے بھی مروی ہے. یہ دو جلیل القدر صحابہ سے مروی ہے. اب ابن عباس سے دونوں رائے کی روایت ہو گئی, یہ سمجھ لیجئے ظاہر بات ہے کہ علمی آراء میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے. ابن عباس کی ایک رائے پہلے کبھی وہ رہی ہو, پھر بعد میں انہوں نے یہ رائے اپنی بدل لی ہو. روایتاً یہ دونوں قول ابن عباس کے موجود ہیں, لیکن یہ کہ ابن مسعود کی رائے تعین کے ساتھ یہ ہے کہ یہ اللہ کی خلافت ہے جو اللہ نے حضرت آدم کو اور ان کی نسل کو دنیا میں عطا فرمائی. یہ دوسرا قول بہت موقت ہو جاتا ہے, مضبوط ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول کی بنیاد پر کہ حضرت داؤد کو خلیفہ کو خطاب کر کے فرمایا, یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق, اے داؤد ہم نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے زمین میں, تو زمین کے اندر اب تم حکومت کرو, فیصلے کرو لوگوں کے مابین حق کے ساتھ. یہ ہے خلافت. گویا کہ وہ جو نظام سیاسی قائم ہوا حضرت داؤد علیہ السلام کے تحت, وہ ہے در حقیقت خلافت کا نظام. اور یہ ہے اصل اصطلاح کے جو ہمارے دین کے سیاسی نظام کے لیے مستقل طور پر قرآن مجید میں, سنت میں, حدیث میں, ہماری تاریخ میں جاری ہے. اس میں اصل میں چونکہ بہرحال بڑی شخصیت ہے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ, انہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. ویسے یہ کہ علمی طور پر اختلاف ہو سکتا ہے, ان کی اور بہت سی آراء ہیں کہ جن سے اہل سنت کو اختلاف ہے. ان کی یہ رائے بھی ہے کہ تین طلاق میں اگر ایک مجلس میں دی جائیں تو وہ تین نہیں ایک شمار ہوگی, جبکہ چاروں جو ہماری اہل سنت کی فقہ ہیں وہ تین کو تین ہی مانی گی. ایک اختلاف ہے, علمی مقصدے پر اختلاف ہو سکتا ہے. اہل تشیعوں کے ساتھ ان کی رائے ہے, اہل تشیع اور امام ابن تیمیہ یہ متفق ہو گئے اس معاملے میں. باقی حنفی, مالکی, شافعی, حنبلی چاروں کی رائے یہ ہے کہ تین طلاق میں ایک مجلس میں بھی دی جائیں گی تو وہ تین نہیں ہوں گی. اہل ان کے مابین اختلاف ہوتا. اسی طرح ایک رائے ہے امام ابن تیمیہ کی جس میں وہ متفق ہے ابن عربی سے, حالانکہ ہر اعتبار سے ابن عربی سے اختلاف کرتے ہیں, لیکن یہ کہ اس معاملے میں متفق ہے کہ جہنم جو ہے وہ ابدی نہیں ہے, ایک وقت آئے گا کہ ختم ہو جائے گی, جنت ابدی ہے. اہل سنت کے تمام مکاتب فکر جو ہیں وہ دونوں کے ابدی ہونے کے قائل. اختلاف ہوتا ہے, ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے, لیکن میں یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں بڑی ناچیز اپنی رائے. قرآن کا پڑھنے والا حضرت آدم اور ذریت آدم کے لیے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے جو انداز اختیار کیے, اگر یہ اللہ کی خلافت نہیں ہے تو وہ انداز کسی اور چیز کے ساتھ متناسب ہے ہی نہیں. یہ جو فرمایا گیا سات جگہ قرآن مجید میں, تمام فرشتوں کو سجدہ کروا دیا گیا آدم کے ساتھ, کوئی معمولی بات ہے. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ, سجدے میں گر گئے فرشتے سب کے سب, کل کے کل, باجماعت, ایک یک مار دی. جس کی شان یہ ہو اس کے خلیفۃ اللہ ہونے میں کچھ شک ہو سکتا ہے. یہ کام آدم کے لیے اللہ نے کر, اور سات جگہ قرآن میں ہے. سورہ آراف سے شروع کیجئے, سورہ آراف میں ہے, سورہ ہجر میں ہے, سورہ بنی اسرائیل میں ہے, سورہ کہف میں ہے, سورہ طہ میں ہے, سورہ صاد میں ہے. سات جگہ پر قرآن مجید میں آپ کو مضمون مل جائے. یہ تمام فرشتوں کو سجدہ کرایا, اسجدوا لآدم, سجدہ کرو آدم. اسی طرح فرمایا خلقتہ بیدی, اس آدم کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. یہ شان, یہ مدح اللہ بیان کر رہا ہے نسل آدم کی, صرف آدم کی نہیں نسل آدم کی. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, ہم نے تمام بنو آدم کو ایک عزت اور تکریم اور ایک اعزاز کا مقام عطا فرمایا. اور حدیث میں موجود ہے مسلم شریف کی روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خلق اللہ آدم فی صورتہ، اللہ نے آدم کو اپنی شکل پر بنایا، اپنی صورت پر بنایا. معاذ اللہ، اس کا مطلب جو ہے ظاہری نہ سمجھیے کہ کوئی اس طرح کی آنکھیں اللہ کی ہیں، اس طرح کے ہاتھ اللہ کے، معاذ اللہ. لیکن کوئی مانوی مناسبت تو ہے نا. تورات میں یہ الفاظ ہیں، اینڈ گاڈ کریٹڈ مین ان ہز اون امیج. یہ بالکل حدیث کے اندر ترجمہ موجود ہے اس کا، ایک ہی مضمون ہے، خلق اللہ آدم علی صورتہ. تو میرے نزدیک تو پھر اس پر اتفاق ہے ابن جریر کا، اس پر اتفاق ہے امام بیضاوی کا، عالم بحر، یہ تمام جو بڑی اونچی تفاصیر ان کا اتفاق ہے. یہ خلافت ہے اللہ کی خلافت. اس کا کیوں ہے؟ معاذ اللہ، اللہ فوت نہیں ہوا، وہ تو حی و قیوم ہے، لیکن وہ محجوب ہے، پردے میں ہے، سامنے نہیں ہے. سامنے ہو تو اس کا حکم براہ راست ہوگا، سامنے ہو تو کیا ابو جہل کو اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے سے انکار کر سکتا؟ یہ تو پردہ تو ہے نا. یؤمنون بالغیب، وہ پیچھے، یا ہم پیچھے. بہرحال ہمارے اور اللہ کے درمیان پردہ غیب آئے. اس لیے اللہ حی و قیوم ہے، لیکن اللہ نے خلافت آدم کو عطا فرما دی، اختیار آدم کو عطا کر دیا. ویسے بھی آج میں سوچ رہا تھا، آپ کو بڑی دلیل نہیں ہے، لیکن یہ کہ ایک سرکمسٹانشل ایویڈنس. آپ کو معلوم ہوگا کہ سلوک اور تصوف میں جو کوئی بڑے بزرگ ہوتے ہیں، وہ اپنی زندگی میں خلافت دیتے ہیں. اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ فوت ہو گئے فوراً. خلافت ہے اس لیے کہ نیابت ہے، انہیں بھی خود اختیار دیا جا رہا ہے. اب وہ گویا کہ اس درجے کو پہنچ گئے ہیں اپنے تزکیہ نفس کے درجے کو، کیا وہ دوسروں کا تزکیہ نفس کر سکتے ہیں؟ تو ایک شخص کی زندگی نہیں، ان کے خلفاء موجود ہوتے ہیں. تو خلافت نیابت ہے، اللہ نے یہ نیابت آدم کو عطا فرمائی. یہی نیابت اب نوع انسانی کے پاس ہے، نسل آدم کے پاس. اس میں کسی بھی اجتماع کو اپنے پاس نہیں آنے دینا چاہیے. دوسری بات اب سمجھیے، اور یہاں مسئلہ آ جائے گا اب اہل تشیع کا. سید حاجی نقوی کا جو ایک مضمون آیا تھا، اصل میں میں تو چاہتا تھا کہ اس کا جواب بھی دوں، لیکن ان سے ایک ملاقات ہوئی، وہ خود تشریف لے آئے میرے پاس. ویسے جو مضمون جو لکھا تھا، جنہوں نے پڑھا ہے، بڑے شائستہ انداز میں لکھا تھا، اختلاف تھا، لیکن یہ کہ کوئی جس طرح سے سب و شتم ہوتا ہے یا کوئی بہت غیظ و غضب کا اظہار اس میں نہیں تھا، بڑی شائستگی سے مضمون لکھا تھا، اور بعد میں بھی شائستہ ہے. اصل میں وہ بھی آرکیٹیکٹ ہیں، انجینئر ہیں، پروفیشنل نہیں ہے، وہ عالم ہیں، انہوں نے قم سے پاس کیا ہے، فارغ التحصیل ہے، لیکن یہ کہ ان کا جو بھی ذریعہ معاش ہے وہ کوئی مذہبی خدمت نہیں ہے، بلکہ وہ اپنا ان کا پیشہ جو ہے وہ آرکیٹیکٹ. تو انہوں نے پھر آ کے مجھ سے ملاقات بھی کی اور میری بات مانی، اور لیکن یہ کہ کیونکہ مضمون ان کا آدھا شائع کیا نوائے وقت میں، بقیہ آدھا نہیں چھپا تھا، اس لیے میں انتظار میں رہا کہ باقی پورا بھی آ جائے تو وضاحت کروں. اب دیکھوں گا، اللہ کرے کہ وہ مضمون میں پورا آ جائے تو میں اس کا جواب بھی دوں. وہ انہوں نے کس چیز پر اعتراض کیا وہ سمجھ لیجیے. آدم کو جو خلافت عطا کی گئی، جب تک نبوت کا سلسلہ چلتا رہا، اللہ پردے کے پیچھے ہے، نبی تو پردے کے سامنے موجود ہے نا، لوگوں کے سامنے، اور اللہ کی طرف سے کمیونیکیشن لائن جو ہے اسٹیبلش ہے، وہی آ رہی ہے، تو خلافت کس کی ہوگی؟ نبی کی ہوگی. اس کے مقابلے میں کسی اور کی بات آ سکتی ہے؟ یہ تو متفق علیہ ہے نا، معقول بات بھی ہے کہ ایک کمیونیکیشن چینل وہی کا، اللہ کے اور نبی یا رسول جو ہے وقت کے ان کے درمیان اسٹیبلش ہے. اللہ کا حکم رسول کا حکم، رسول کا حکم اللہ کا حکم. جو قرآن مجید میں فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ نے کسی رسول کو نہیں بھیجا، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے. تو رسول موجود ہو تو وہی خلیفہ ہے. اسی معنی میں حضرت داؤد رسول تھے، اس لیے کہا گیا یا داؤد انا جعلنا کا خلیفہ فی الارض. اب خلافت ختم نبوت کے بعد کیا ہوگا؟ نبی تو ہے نہیں. یہاں اب دو شاخیں بن جائیں گی، یہ سمجھیے، ان چیزوں کو سمجھیں گے تو آگے سمجھائیں گے آپ. ایک ہمارے ہاں خیال ہے امامیہ، کہ امام معصوم ہوتے ہیں، اگرچہ وہ نبی نہیں ہوتے، لیکن نبی کے تین اوصاف تو ان میں پورے پورے ہوتے ہیں، چوتھا بھی آدھا ہوتا ہے. اس اعتبار سے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ امامت معصومہ کا تصور 87.5% نبوت بن جاتی ہے. اگر چار حصے ہیں نبوت کے، چار لوازم ہیں، 25-25% میں جمع کر لیجیے، تین پورے ہیں، چوتھا بھی آدھا ہے، تو 75 جمع 12.5 87% نبوت. وہ کیا ہے؟ وہ تھا جس پہ انہوں نے اختلاف کیا کہ نہیں نہیں یہ مطلب نہیں ہے. ایک تو یہ کہ نبی جس طریقے سے اللہ کی طرف سے شخصا مامور ہوتا ہے، امام بھی شخصا مامور من اللہ. نمبر دو، جیسے نبی معصوم ہوتا ہے امام بھی معصوم ہے، خطا ہو ہی نہیں سکتی. نمبر تین، جیسے شخصا اطاعت لازم ہے نبی کی، ایسے ہی شخصا مفترض الطاعۃ ہوتا امام. 75% تو ڈیٹو ہے، بالکل برابر. باقی وہی نہیں آتی امام پر. البتہ جو وہی موجود ہے قرآن، اس کے صحیح معنی صرف امام کو معلوم ہے. 12.5% یہ ایڈ کر لیجیے، الفاظ پر مت جاؤ، جو امام معصوم بتائے گا وہ مانی ہے اس کے. تم صرف سے، نحو سے، زبان سے، لغت سے، بیان سے، گرامر سے تم نتیجے نکالو گے؟ نہیں، یہ سب چیزیں غلط، یہ چینل بھی غلط ہیں، اور وہ تو جو امام معصوم ہے اسے معلوم ہے. 12.5% ایڈ کر دیجیے. اس معنی میں میں نے کہا تھا کہ اصل میں امامت معصومہ کا تصور نبوت کے بہت قریب چلا جاتا ہے. اس معنی میں گویا کہ ختم نبوت کو اس معنی میں وہ نہیں مانتے جس معنی میں کہ ہم مانتے. اس سے اختلاف کیا ہوتا ہے. لیکن یہ بات میں اب یہاں پر اس کنٹروورسی کو نہیں آگے جان لے جانا چاہتا. بات کیا ہے، ان کا معاملہ یہ ہے تشیعوں کا کہ ان کا امام غائب ہے. امامیہ کے تین گروہ ہیں اس وقت دنیا میں. ایک اہل تشیع جو 12 اماموں کو مانتے ہیں، 12ویں امام ان کے غائب ہو گئے تھے، چھپ گئے تھے. تقریباً 200 برس غیبت صغرا تھی، جبکہ وہ لوگوں سے کوئی نہ کوئی رابطہ قائم کرتے رہتے تھے، اپنے حکم پہنچاتے رہتے. یہ ان کا عقیدہ ہے جو میں بتا رہا ہوں. پھر وہ غیبت کبرا ہو گئی، اب کوئی کمیونیکیشن ان کا نہیں ہے کسی سے، لہذا اب امام معصوم ان کا موجود تو نہیں ہے. دوسرے ہیں داودی بورے، ان کا کوئی اور امام ہے، یہ شش امامیہ ہیں، چھٹے امام سے لنک علیحدہ ہو گیا ان کا، لیکن ان کا امام بھی غائب ہو گیا، غالباً 28واں، تو یہ بھی وداؤٹ امام ہے. اسی لیے یہ جو کہتے ہیں اپنے بزرگ کو، جو اب سیدنا برہان الدین ہے، سیدنا برہان الدین، ان کو وہ داعی کہتے ہیں، امام نہیں کہتے، داعی. اب رہ گئے تیسرے، آغا خانی یا اسماعیلی، ان کا امام حاضر ہے. پرنس کریم آغا خان امام ہے، معصوم ہے، مفترض الطاعۃ ہے، مامور من اللہ ہے، اور قرآن کو وہی جانتا اور کوئی نہیں جانتا. اب بتائیے اگر کہیں ان کی حکومت قائم ہو جائے تو خلیفہ کون ہوگا؟ جیسے نبی کے ہوتے ہوئے نبی ہی خلیفہ، اسی طریقے سے اگر امام معصوم موجود ہو تو خلیفہ کون ہوگا؟ وہی ہوگا. میں نے یہ لکھا تھا اس میں کہ در حقیقت یہ دونوں جو ہیں اہل تشیع اور وہ اور دوسرے داؤدی بورے بھی پریکٹیکلی اسی جگہ ہے جہاں ہم کھڑے ہیں، اس لیے کہ ان کا امام موجود نہیں. البتہ جن کا امام موجود ہو ان کے لیے ظاہر بات ہے کہ خلافت لازماً اس امام معصوم کی. اب اہل سنت کی کیا پوزیشن ہے؟ یہ ہے تیسری بات اور بڑی کانسٹیٹیوشنل بات ہے، بڑی اہم بات ہے. اہل سنت کے نزدیک اب خلافت اجتماعی ہے، اب کسی ایک فرد کی خلافت نہیں، اجتماعی. تمام مسلمان اس خلافت کے حامل ہیں، اپنے میں سے مشورہ کر کے کسی کو منتخب کریں گے، وہ ہوگا خلیفہ. خلیفہ کوئی اپنی ذات میں کسی نسل سے، کسی کی اولاد سے یہ منصب یہ متعلق نہیں. یہ اب ہوگی خلافت المسلمین، اجتماعی خلافت ہے تمام مسلمانوں کی. اب وہ اپنے میں سے لوگوں کو جس کو منتخب کریں گے، گویا کہ اپنا حق خلافت ان کو منتقل کر دیں گے، وہ خلیفہ. یہ بالکل کانسیپٹ جو ہے وہ جمہوریت کے قریب آ گیا، ایک اعتبار سے. ایک اعتبار سے تو زمین و آسمان کا فرق ہے، ایک کفر ہے، توحید ہے. ایک اعتبار سے پاس آ گیا. جمہوریت میں کیا ہے اصل؟ ساورنٹی جو ہے پاپولر ہے. ایک قوم کے 10 کروڑ افراد ہیں، 10 کے 10 کروڑ ساورن ہیں، لیکن کیا کریں گے عملاً؟ 10 کے 10 تو بادشاہ نہیں ہو سکتے، 10 کروڑ وہ منتخب کرتے ہیں. تو بھائی 5 لاکھ میں سے ایک لے آؤ. اب جو آ گئے 100-200 وہ ساورنٹی اب پارلیمنٹ کی ہو گئی. اب عوام نے ساورنٹی، اپنی ساورنٹی پارلیمنٹ کو دے دی. پارلیمنٹ اکثریت سے قانون بنا سکتی ہے، اب جو قانون چاہے بنائے، اسی کا نام جمہوریت ہے. ساورنٹی ہے عوام کی، اور وہ عوام منتقل کرتے ہیں الیکشن ووٹ دے کر، یہ میرا نمائندہ، یہ میرا نمائندہ، وہ نمائندے آ گئے. ساورنٹی منتقل ہو گئی کسے؟ پارلیمنٹ کو. پارلیمنٹ نے اپنا چن لیا وزیر اعظم، کو اختیار ہے, اور پارلیمنٹ جو ہے لیجسلیٹو اتھارٹی اس کی ان لمیٹڈ ہے, جو چاہے قانون بنائے, شراب کو حرام کرنا چاہے حرام کر دے, حلال کرنا چاہے حلال کر دے, زنا کو حرام کرنا چاہے حرام کر دے, جائز کرنا چاہے جائز کر دے. آپ کو معلوم ہے دنیا میں کنسنٹنگ ایڈلٹس جو ہیں وہ اگر زنا کرتے تو کوئی جرم ہے ہی نہیں, زنا برضا کوئی جرم نہیں ہے, زنا بالجبر جرم ہے. دو مردوں کی شادی کا قانون بن گیا, اسکینڈینیوین کنٹریز میں ہے اور اب یو کے میں ہے, امریکہ میں بھی یہ وبا پھیل رہی ہے, بعض ریاستوں کے اندر ہو گیا, دو مرد رہ سکتے میاں بیوی کی حیثیت, قانون انہیں تسلیم کرے گا میاں بیوی. بس یہاں ہے کفر کا اور اسلام کا فرق. اسلام کے نزدیک عوام کے پاس یا مسلمانوں کے پاس حاکمیت ہے ہی نہیں, جو شے میرے پاس ہے نہیں وہ میں دے کیسے سکتا ہوں, میں تو کسی کو دوں گا وہی چیز جو میرے پاس ہے. ہم تو کہتے ہیں عوام کے پاس حاکمیت ہے ہی نہیں, خلافت ہے, خلافت دے دیں گے ووٹ دے کر. لو بھائی آپ نے جو بن جائیے خلیفہ, وہ خلیفہ جو ہوگا مسلمانوں کے ووٹوں سے وہ ہوگا خلیفہ, خلیفہ تم بس. یہ ہے اصل بات جس کو سمجھنا چاہیے. اس میں ہمارے علماء بھی بڑے کنفیوژن میں ہیں, کیونکہ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ لاہور میں کچھ ایسے حلقے ہیں جو اس طرح کے ادارے ہیں, میں نے ان کی بات میٹنگ اٹینڈ کی ہے, معلوم ہوا بہت کنفیوژن ہے. خلافت کس کی ہے, کون منتخب کریں گے, اس کا میں اب لکشہ آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں. اور اس کے لیے بہترین حدیث ہے ہمارے پاس. حدیث صرف حضور کے قول کو نہیں کہتے, صحابہ کرام کے اقوال بھی حدیث کہلاتے ہیں. وہ کہلاتا ہے خبر اور یہ کہلاتی ہے اثر. حدیث مسند احمد ابن حنبل میں, حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے, اور یہ واقعہ بہت اہم ہے, اس کو ذرا تفصیل سے سمجھ لیجیے, اس لیے کہ بہرحال یہ مسائل جو ہیں کانسٹیٹیوشنل بیسک جو ہے, جو کہ خلافت کے مسئلے کے ساتھ جو مسائل اٹھیں گے ان کو جنگل کو جب تک صاف نہیں کریں گے, کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوں گے تو کوئی امکان نہیں ہے. ہوا یہ کہ حضرت عمر جب اپنی حیات دنیاوی کے آخری حج پر تھے, یہی وہ حج ہے جس سے واپسی پر حضرت عمر کا وہ واقعہ پیش آیا, درمیان میں ابھی مکہ اور مدینے کے درمیان کا ایک پڑاؤ تھا, ریت کے اوپر چٹ لیٹ گئے حضرت عمر, اور دعا کی پروردگار میرے اعصاب کمزور ہو گئے ہیں, میری ہڈیاں چٹک گئی, اب میرے اندر طاقت نہیں رہی اس بوجھ کو زیادہ اٹھانے, تو پروردگار مجھے اٹھا لے اس سے پہلے پہلے کہ کوئی شرمندگی کا معاملہ ہو جائے. ظاہر بات ہے بارے گراں ہے, اس کو اٹھانے کے لیے طاقت بھی چاہیے نا. یہ وہ حج ہے. اس حج پر جبکہ ابھی آپ مکے ہی میں تھے, حضرت عبد الرحمان ابن عوف یہ بیان کرتے ہیں کہ میرے کانوں تک کچھ کھسر پھسر پہنچی کچھ لوگوں کی, چہمے گوئی کر رہے تھے آپس میں, کہ جیسے ہی عمر کی آنکھ بند ہوئی ہم فلاں شخص کے ہاتھ پر بیٹھ کر لیں گے اچانک. ظاہر بات ہے کہ یہ بھی ایک ہیومن سوسائٹی تھی, انسانی معاشرہ تھا. اور ابھی ایک صاحب نے جو سوال کیے ان میں سے یہ سوال بھی شامل ہے, یہ خلافت جو ہے اہل تشیع تو مانتے ہی نہیں ابو بکر اور عمر کی خلافت, تو خلافت کو کیسے تسلیم کر لیں گے. تو میں نے وہ اہل تشیع والا مسئلہ تو صاف کر دیا, اس اعتراض کو بھی واضح کر دوں, وہ خلافت کے منکر نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ پہلی تین خلافتیں غلط ہیں, جہاں تک انسٹیٹیوشن آف خلافت ہے اس کے منکر نہیں ہے, اس لیے کہ ان کی اذان میں ہے. حضرت علی کو وہ کہتے ہیں خلیفتہ بلا فصل, حضور کے بلا فصل خلیفہ حضرت علی ہے. یہ تو ایشو جو ہے مختلف ہو گیا نا, خلافت کے منکر تو نہ ہوئے, ابو بکر کی خلافت کے منکر ہے, عمر کی خلافت کے منکر ہے, عثمان کی خلافت کے منکر ہے رضی اللہ تعالی عنہم, وہ خلافت کے منکر نہیں, حضرت علی کو سمجھے خلیفہ ہے, اس اعتبار سے کوئی بنیادی فرق نہیں. بارہ اس وقت جو میں بات آپ کو بتا رہا ہوں, اس وقت چہرے گوئیاں تو تھیں کہ اس وقت تو ہو گیا, ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی, امت نے اچانک بیعت کر لی. اب اگر حضرت عمر کو وہ نامزد کر گئے, اب حضرت عمر کی جیسے ہی آنکھ بند ہوئی ہم فلاں شخص کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے, ان کی صراحت نہیں ہے حدیث میں کس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. انہوں نے آ کر جب حضرت عمر کو بتایا, حضرت عمر نے کہا یہ تو بڑا فتنہ ہو سکتا ہے مسلمانوں میں, میں آج ہی رات کو لوگوں کو جمع کروں گا اور تقریر کروں گا اور خبردار کر دوں گا ان لوگوں کے خلاف جو مسلمانوں سے ان کا حق چھیننا چاہتے ہیں. یہ حق تو مسلمانوں کا ہے کہ وہ مشورے سے کسی کو منتخب کریں, کوئی لوگ اچانک اگر ایسی حرکت کریں گے تو گویا کہ میں الفاظ آپ کو سنا رہا ہوں مسلم ابن حنبل کی روایت کے, فَمُحَذِّرُهُمْ هَؤُلَاءِ رَحْتِ الَّذِينَ يُرِيدُونَ أَن يَغْصَبُوا أَمْرَهُمْ, میں خبردار کر دوں گا مسلمانوں کو ان لوگوں کی سازش سے جو عام مسلمانوں کو ان کے حق سے محروم کرنا چاہتے ہیں. یہ ان کا حق ہے کہ وہ چنے کسی کو.
حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے عرض کیا کہ امیر المومنین یہ ہے مکہ اور حج کا موسم ہے, گوشے گوشے سے کونے کونے سے لوگ آئے ہوئے ہیں, بات بات کی بولیاں بولنے والے لوگ. یہاں اگر آپ نے یہ تقریر کی تو ہو سکتا ہے کوئی اختلافی بات کھڑی ہو جائے, کوئی ہنگامہ ہو جائے. یہاں موضوع نہیں ہے, آپ مدینے جا کر اس کی وضاحت. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سمجھا کہ بات صحیح ہے عبد الرحمن بن عوف کی رضی اللہ تعالیٰ عنہما, تو آپ نے وہاں وہ بات کہی کہ اب مدینے پہنچ کر لوگوں کو جمع کیا, وہاں تقریر کی لمبی تقریر. اس میں انہوں نے فرمایا کہ لوگوں ابو بکر کی بیعت پر قیاس نہ کرنا, ابو بکر کے مانند کون ہے تم میں جس کے سامنے سب کی گردنیں جھک جائیں, وہ تو ایک ایکسپشنل پر شخصیت تھی. فلتکن بیعت, اچانک بیعت جو ہے ابو بکر کی گئی اور اس میں کوئی فتنہ پیدا نہیں ہوا, یہ اللہ کا بڑا فضل ہوا, تو اس پر قیاس نہ کرنا, یہ مسلمانوں کا حق ہے کہ کسی کے مشورے اپنے مشورے سے کسی کو خلیفہ بنائیں. اور آپ نے فرمایا پمن بایا امیرن ان غیر مشورت المسلمین فلا بیعت لہو, اگر کسی نے کسی شخص کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کر لی بغیر مسلمانوں کے مشورے کے تو وہ بیعت ثابت ہوگی, وہ بیعت نافذ نہیں ہوگی. یہاں الفاظ آئے ہیں وہ عظیم الشان من غیر مشورت المسلمین, بلکہ امام بخاری جو الفاظ لائے ہیں من بایا رجلا عن غیر مشورت المسلمین فلا یبایع لہ ولا للذی بایعہ, اگر ایسی حرکت کسی نے کی تو نہ اس شخص کی بیعت کی جائے گی جس کے ہاتھ پر بیعت کی گئی, نہ ان لوگوں کی بیعت کی جائے گی جنہوں نے ان سے بیعت کی, وہ بھی گویا کہ ان کا حق ساقط ہو جائے گا, معلوم ہو جائے گا یہ سازش کے اندر یہ بھی شریک ہے. یہ اتنا کلیئر اس سے مسئلہ ہو گیا ہے کہ یہ خلافت مسلمانوں کے مشورے سے, ان غیر مشورت المسلمین اگر ہوگی تو گویا کہ غصبوا امرهم, انہوں نے ان کا جو حق تھا اس کو غصب. بڑی کلیئر بات ہو گئی. دیکھیے فرق کیا رہ گیا جمہوریت میں اور خلافت میں. جمہوریت میں میں نے عرض کیا حاکمیت عوام کی, خلافت میں مسلمانوں کے پاس عامۃ المسلمین کے پاس حاکمیت نہیں خلافت. اگلا پروسیس وہی ہے, 10 کروڑ تو حاکم نہیں ہو سکتے, کوئی نظام بنانا پڑے گا. ووٹوں کے ذریعے سے کسی کو آپ نے صدر بنا لیا, صدارتی نظام ہے تو صدر بنا لیا, اور اپنے ووٹوں سے پارلیمنٹ اور پارلیمنٹ میں اکثریت والے کو وزیر اعظم بنا لیا, حاکمیت اس کے پاس چلی گئی. اور یہ خلافت میں یہی نظام خلافت منتقل ہو جائے گی, اس خلیفۃ المسلمین کے ہاتھ میں آ جائے گی جن کو کہ مسلمان اپنے مشورے اور اپنی رائے سے چنیں گے. بعد میں کیا ہوا ہے اس مسئلے کے بارے میں میں چاہتا ہوں کہ مزید بھی اس کی مداد تک ہوگا, کہ میں آج تو کچھ اور مسائل پر بھی بات کرنا چاہتا تھا لیکن وقت اب ختم ہو رہا ہے. ہوا کیا ہے جب یہ خلافت خلافت راشدہ میں مسلمانوں کے مشورے سے چل رہی ہے, جب یہ موروثی خلافت بن گئی گویا کہ ملوکیت میں تدریجاً تبدیل ہو گئی, جس کو حضور نے فرمایا اس حدیث میں ملکن عاماً کٹکھنی حکومت. یہاں بھی ایک مسئلہ واضح کر دوں, بہت اہم ہے, اہل سنت کو سمجھنا چاہیے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہے, کاتب وحی ہے, حضور کی حدیث ہے, اللہم اجعلہ حادیاً مہدیاً, اے اللہ میرے اس ساتھی کو حادی ہدایت دینے والا اور مہدی ہدایت یافتہ بنا دے. تو حضور کی دعا کیا ہو سکتا ہے کہ قبول نہ ہو, لیکن ان کی خلافت خلافت راستہ نہیں, اس لیے کہ وہ ایک قبائلی طاقت کے بل پر وجود میں آئی تھی, وہ مشورے سے نہیں تھی. اس درجے سمجھئے کہ مسلمانوں نے اہل سنت نے اس درجے عدل اور اعتدال کا روش اختیار کی. اہل تشیع گالیاں دیتے ہیں ان کو, وہ تو ان کو بھی دیتے ہیں, عمرو بن العاص کو بھی دیتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ, ابو موسیٰ اشعری کو بھی دیتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ, وہ تو عبد الرحمن بن عوف کو بھی دیتے ہیں, وہ تو دوسری بات ہے. اہل سنت کے نزدیک یہ سب یہ جو نام میں نے لیے ہیں طلحہ زبیر عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہم اثرۂ مبشرہ میں سے ہیں, اور حضرت امیر معاویہ وہ بھی صحابی ہیں اور حضور کی یہ حدیث ہے ان کے بارے میں, لہذا اپنی جگہ پر وہ صحابی, البتہ ان کی حکومت خلافت راستہ میں شامل ہے. کیوں؟
کہ وہ مشورت المسلمین سے وجود میں نہیں آئی. وہ غلبہ قبائلی طاقت بنو امیہ کی طاقت وہی سے دور بنو امیہ شروع ہوا ہے. لیکن یہ ایک برزخی دور ہے حضرت امیر معاویہ کا, نہ خلافت راشدہ ہے نہ ملوکیت عثمانی میں, ٹرانزیشنل پیریڈ ہے یہ. جیسے کہ چوتھے اور پانچویں دور میں ٹرانزیشنل پیریڈ ہے جسے ہم آج گزر رہے ہیں. جو حضرات بعد میں آئے ہیں وہ پھر سمجھ لیں, حضور نے پانچ ادوار کی خبر دی. پہلا دور نبوت جبکہ حضور خود موجود تھے, دوسرا دور خلافت علی منہاج النبوہ, تیسرا دور کٹکھنی حکومت, چوتھا دور مجبوری کی حکومت ملوکیت, پانچواں دور پھر آئے گا خلافت علی منہاج النبوہ. اب یہ چوتھے دور کو تقریباً ختم ہو رہا ہے کہ وہ جو دوسروں کی غلامی تھی براہ راست وہ تو ختم ہو گئی. اب ہم آزاد ہیں, مسلمان پاکستان کے آزاد ہیں, اگرچہ پورے آزاد نہیں ہیں, جتنے آزاد نظر آتے ہیں ویسے آزاد نہیں ہیں. سب سے بڑی غلامی تو ذہنی غلامی ہے, تہذیبی غلامی ہے, انہی کی تہذیب, علمی غلامی ہے, ٹیکنالوجی کے اندر ان کے محتاجی ہے, ان کے معاشی بندھن مالیات میں ہمیں جکڑا ہوا ہے, آئی ایم ایف کی گرفت میں ہے ہم, ان کے سود کا سرطان جو ہے ہمارے وجود کے اندر, ایک ایک بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ ان کے سود کے اندر جکڑا ہوا پیدا ہوتا ہے. تو غلامی ابھی ختم نہیں ہوئی, ایک درجے میں ختم ہو گئی, براہ راست غلام نہیں رہے. یہ بھی ٹرانزیشنل پیریڈ ہے در حقیقت, چوتھے دور سے کچھ نکل رہے ہیں اور کچھ اور نکل جائیں گے تو دور خلافت علی منہاج النبوہ جو ہے شروع ہو جائے گا. تو ہر دور دو دوروں کے درمیان ایک ٹرانزیٹری پیریڈ آیا ہے, اس کو اچھی طرح سمجھیے. بہرحال جب یہ موروثی ملوکیت بنی, اب کیا ہوا, کچھ نہ کوئی دھوم تو رچانا ہی تھا نا مشورے کا. اب انہوں نے کہا ارباب حل و عقد بیٹھ کے طے کریں. ارباب حل و عقد کون ہے؟ جو اس حکمران خاندان کے حواری ہیں, حامی ہیں, وہ ارباب حل و عقد ہے. ارباب حل و عقد طے کریں گے کہ کون خلیفہ ہو. یہ اب سعودی عرب میں بھی ہوتا ہے, یہ جو پرنسز ہیں ایک خاندان ہے, حکومت تو ان کی ہے لیکن کون ولی عہد ہوگا یہ ان کے اندر خاندان کے اندر کچھ لوگ ان کے بزرگ جو ہیں وہ بیٹھ کر طے کرتے ہیں اگلا کون ہے, ورنہ تو آپس میں تلواریں چل جائیں تو انہیں بھی پتا کہ ختم ہو جائیں گے. ہاؤس ڈیوائڈ اگر سیلف کین ناٹ ٹیک. تو اس درجے میں ارباب حل و عقد کی ایک اصطلاح چلی آ رہی ہے. ہمارے کچھ نیک دل رہنما آج ایسے ہیں وہ سمجھتے اب بھی ارباب حل و عقد بھی طے کریں گے. وہ ہے کون ارباب حل و عقد, اس کی کوئی ڈیفینیشن نہیں, یہ اختلاف لے چلے. اب تو ہر مسلمان کو حق حاصل ہے خلیفہ کا کرایہ دینے کا, اور جیسے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا المسلموں کفون لکل مسلم, مسلمان سب برابر ہیں اپنے حقوق کے اندر, چاہے کوئی تہجد گزار ہو اور چاہے پنجانہ نماز بھی پابندی سے نہ پڑھتا ہو جب تک مسلمان ہو. امام ابو حنیفہ کے یہ دو موقف میرے نزدیک بہت اونچے موقف ہیں, کیونکہ لیگل سینس میں ڈنکے کی چوٹ کہتا رہا ہوں. بات چیزوں میں اختلاف کا حق حاصل ہے, مجھے بھی ہے اوروں کو بھی ہے, لیکن دو چیزیں میں ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں. ایک جو قانون کا سینس ہے, سینس آف لا, یہ میں نہیں سمجھتا دنیا میں کسی بھی انسان میں اتنا رہا ہو غیر نبی میں جتنا کہ امام ابو حنیفہ میں. کانسٹیٹیوشنل سینس آف کانسٹیٹیوشن, انہوں نے یہ بات بتائی گناہ کبیرہ کا مرتکب بھی کافر نہیں ہوتا. جنا کسی نے کیا گناہ کبیرہ ہے کہ نہیں, کیا وہ کافر ہوگی؟ سزا دیجیے, رجم کر دیجیے, لیکن رجم کرنے کے بعد بھی نماز جنازہ پڑھائیں گے, اس کی مسلمان ہے وہ. گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہو, یہ خوارج کو غلطی لگی کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہو گیا, کافر ہو گیا تو مرتد ہو گیا, مرتد ہو گیا تو واجب القتل ہو گیا. اس کی بیوی کو لونڈی بنا سکتے ہیں, اس کا پورا مال مال غنیمت میں لے سکتے ہیں. یہ تھا وہ سب سے بڑا فتنہ جو اٹھا ہے. انہی کے ہاتھوں حضرت علی شہید ہوئے, انہی کو انہوں نے حملہ کیا عمرو بن العاص پر بھی اور حضرت امیر معاویہ پر بھی, حضرت علی شہید ہو گئے, ایک زخمی ہوئے, ایک اس دن گئے نہیں تھے فجر میں نماز کو, کسی وجہ سے مجبوری کی وجہ سے وہ بچ گئے. یہ خوارج کا سب سے بڑا فتنہ, اور خوارج کا قول یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہو گیا. امام حنیفہ الفقہ الاکبر جو ان کی اصل کتاب ہے, انہوں نے یہ کانسٹیٹیوشنل چیزیں طے کی ہیں, گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر نہیں ہے, مسلمان رہتا ہے. ہاں سزا دیجئے، نماز نہیں پڑھتا ہے اس کی بھی سزا ہے، سب سے ہلکی سزا امام ابو حنیفہ نے تجویز کی ہے، اسے جیل میں بند کرو، مارو، سزا دو، جب تک توبہ نہ کرے اور وعدہ نہ کرے کہ نماز کی پابندی کروں گا میں اب آئندہ، اس وقت مت چھوڑو، سزا دو، لیکن اگر نہیں اس نے نماز پڑھی تو کافر نہ کرو. اور نمبر دو بات امام ابو حنیفہ کی ہے، جو واقعہ یہ ہے کہ آپ زر سے لکھے جانے کے قابل ہیں، المسلم کفو لکل مسلم، تمام مسلمان آپس میں برابر ہیں، حقوق سب کے برابر. اس کی سب سے بڑی مثال کیونکہ یہ مضامین تو میں نے بڑے تفصیل سے بیان کیے ہیں حقیقت ایمان کے ضمن میں، کہ فرض کیجئے ایک طرف ابو بکر صدیق ہیں جو سید المومنین، رئیس المومنین، ان سے بڑا مومن کون ہوگا، دوسری طرف عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین، ایمان کے اعتبار سے پاتال میں ہیں. فرض کیجئے یہ دونوں ایک باپ کے بیٹے ہوتے تو وراثت دونوں کو برابر دی، متقی کی وراثت زیادہ نہیں، فاسق کی وراثت کم نہیں. ہاں اگر کافر قرار دے دے تو زیرو ہو گیا، اس کا وراثت کافی نہیں. لیکن جب تک آپ اسے مسلم تسلیم کرتے ہیں حق کے وراثت اس کا برابر ہے، بڑے سے بڑے متقی کے برابر. بڑا کانسٹیٹیوشنل ایشو ہے، تمام مسلمان برابر ہیں، اور مسلموں کو کل مسلم. لہذا خلیفہ کے ووٹ میں، رائے میں سب مسلمانوں کا حق ہوگا، مردوں کا بھی عورتوں کا بھی. البتہ خلیفہ ہوگا صرف مسلمان مرد. نمبر دو، خلیفہ جو بھی آئے انتخاب کے لیے اس کے کردار کی پوری چھان بین ہوگی، اس لیے کہ اتنا بڑا منصب مسلمانوں کی قسمت کا مالک بنا کر بٹھا دیا جائے جس کا اپنا دامن صاف نہ ہو، یہ ہے اصل معاملہ. کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں ووٹ کا حق صرف متقیوں کو دو، تو بھائی متقی کسی کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے؟ اور ہر شخص کی زندگی کا آپ کیسے جائزہ لے لیں گے؟ تو پوری دنیا کے مسائل جمع کر لیجئے تو ایک ایک ووٹر کا، اس کی زندگی، اس میں کمائی کہاں سے کی، حلال کی ہے کہ حرام کی ہے، جائیداد کتنی، ناممکن آدمی سے. ہاں چار چھ آٹھ آدمی اگر میدان میں آئے ہوں کہ صاحب ہم یہ ذمہ داری اٹھائیں گے تو ٹھیک ہے، ان کا جائزہ لیا جا سکتا ہے، ذرا حساب کتاب دو، یہ دولت تمہارے پاس کتنی ہے، کہاں سے آئی، کہاں سے کمائی تھی، میں محنت کسب ہوں، کہاں سے کمایا، اور کوئی اس کے اوپر کوئی چارجز، کوئی اور اس کے کردار کے اوپر کوئی حملہ اگر ہے تو لاؤ، جب تک اسکرین آؤٹ نہ ہو جائے وہ شخص جو ہے وہ اس کے اندر حصہ نہیں لے سکتا. لیکن ووٹ دینا وہ ہر مسلمان دے، یہی ایک قابل عمل صورت ہے. بعض حضرات نے ایک اور شوشہ چھوڑ دیا. اب میں نے جیسا عرض کیا نا کہ جب بات شروع ہوئی ہے تو اب تو ہوگا جنگل تو ہمیں صاف کرنے پڑیں گے، بلکہ وہ محاورہ جو ہے کہ جب اوکھلی میں سر دیا تو پھر اب موسل کا کیا خوف ہے، وہ تو پڑھیں گے. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمت بھی برداشت کر کے جواب دیا، وعدے کیا، تو انشاءاللہ بات کریں گے. ایک سوچا یہ ہو گیا کہ صاحب خلیفہ تو پوری دنیا کا ایک ہی ہو سکتا ہے. میرے نزدیک یہ مسئلہ وہ ہے جو آئیڈیل تو یہی ہے کہ پوری دنیا کا ایک ہی خلیفہ ہو. پہلے عالم اسلام کا خلیفہ ایک ہوگا، تب کہیں دنیا میں جائے گا نا. لیکن یہ آئیڈیل ہے، عملی شکل، دیکھیے اتنی موٹی بات کہہ رہا ہوں، زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہلے خلافت کا نظام قائم کیا ایک ملک میں، عرب میں، پھر آگے پھیلا نا. آپ سے بڑھ کر کون اس کا صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ ایک دم اس پورے علاقے میں خلافت کا نظام قائم کر دیتے ہیں؟ جو یہ کہیں گے اس کا مطلب ہے وہ کچھ کرنا نہیں چاہتے. حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کا جملہ جو ایک تحقیق یہ ہے کہ اصل میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ، لا یصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها، اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکتی مگر اسی طریقے پر جس طریقے پر پہلے حصے کی اصلاح ہوئی. پھر وہ حدیث ذہن میں لائیے، پانچ ادوار، پہلا دور بھی خلافت علی منہاج النبوۃ، دوسرا دور اور آخری دور بھی آئے گا، جیسے وہ قائم ہوئی تھی ویسے ہی اب قائم ہوگی. وہ بھی انقلابی عمل سے ہوئی، جانے دے کر ہوئی، انتخابی عمل سے نہیں ہوئی، اسی طریقے سے اب بھی انقلاب سے ہوگا، جانے دے کر ہوگا. نمبر دو، وہ بھی پہلے ایک ملک میں ہوئی پھر پھیلی، اب بھی یہی ہوگا، کسی ایک ملک میں قائم کرو پھر پھیل جائے. البتہ جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا اب قائم ہوگا ان خبروں کی بنا پر جو حضور نے دی ہیں، ان پیشین گوئیوں کی بنا پر سے جو احادیث میں موجود ہیں، اب وہ سب نظام قائم ہوگا، عالمی ہو جائے گا، پھیلے گا، اب کوئی طاقت اس کا راستہ روکنے والی نہیں ہوگی انشاءاللہ، بشرطے کہ کسی ایک ملک میں وہ ہم قائم کر دیں، اس کی برکات کا ظہور ہو جائے. ابھی تو ہم چار ورقے میں لکھ کر بتا رہے ہیں نا، یہ برکتیں ہیں. لوگ کہیں گے کہ یہ تو باتیں ہی باتیں ہیں، اس سے بھی اچھی باتیں لکھی جا سکتی ہیں، تم نے چار ورقوں میں لکھی، ہم دو ورقوں میں لکھ دیں گے، کر کے دکھاؤ بھائی. یہ تو ہم کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ تھا، آپ نے اسے قائم کر کے دکھایا کہ آج بھی ایس جی ویلز بھی مانتا ہے اس سے بہتر نظام کبھی دنیا میں قائم نہیں ہوا، گاندھی مانتا ہے کہ اس سے بہتر نظام قائم نہیں ہوا. مثال میں پیش کر رہا ہے ابو بکر اور عمر کو، ادھر وہ مائیکل ہارٹ کہتا ہے دنیا کے کامیاب ترین انسان محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ایم این رائے کہتا ہے سب سے اعلیٰ انقلاب وہ تھا جو محمد نے برپا کیا. یہ یوں ہی تو نہیں ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم، وفداہ امہات اللہ و آبا ہونا. لیکن وہ بھی ہوا تھا، محنت سے ہوا، جہاد سے ہوا، کوشش سے ہوا، ایثار سے ہوا، قربانیوں سے ہوا، گھر بار چھوڑنے سے ہوا، اور اپنی جانیں دے کر ہوا ہے، ویسے نہیں ہوا. اس کے لیے ہمت کیجیے، اس کے لیے سوچیے، اس کے لیے غور و فکر کیجیے. اصل تو اس کے لیے وہی ہے کہ وہ جو ریڑھ کی ہڈی ہے، میں نے پہلے بھی مثال دی تھی درخت کی، عنوان اب ہمارے تین ہو گئے ہیں. جیسے ایک درخت کے تین حصے، جڑ ہے ہمارے اس کام کی، جڑ کیا ہے؟ تعلیم و تعلم قرآن، قرآن کا پڑھنا اور پڑھانا، سیکھنا اور سکھانا، یہیں سے بات شروع ہوئی. جڑ سوکھ گئی، درخت جو ہے سوکھ جائے گا. اس درخت کو، اس جڑ کو برقرار رکھنا ہے، اس پروسیس کو جاری رکھنا ہے. پھر تنا ہوتا ہے، تنا اٹھاتا ہے اوپر کا برگ و بار. لیکن تنا آپ کو معلوم ہے، بڑا درخت ہے کیکر کا، شیشم کا، بڑ کا، تنا اس کا کتنا ہوگا؟ چند اسکوائر فٹ ہی تو ہوگا نا، اس کا پورا کراس سیکشن نکال لیجیے کتنا ہوگا. لیکن درخت کتنا پھیلا ہوا ہے اوپر، لیکن یہ سارا اوپر کا پھیلاؤ برگ و باغ اس تنے پر قائم ہے. یہ ہے تنظیم اسلامی، اصل تنا وہ درکار ہے. کمیٹڈ لوگ بیت کے نظم میں منسلک ہو جائیں، سم و تاعت فی معروف، جو حکم دو گے مانیں گے، بشرطے کہ کتاب و سنت کے کسی صریح حکم کے خلاف نہ ہو. جب تک یہ تنا نہیں ہوگا، اوپر کے برگ و بار جو ہیں وہ کوئی فائدہ نہیں دے گا. لیکن برگ و بار یہ تحریک کے خلاف ہے. عوام تک پہنچو، رابطہ ہو، لوگوں تک بات کرو. اس کے لیے ہم معاونین تحریک خلافت کے لیے ہم نے آواز لگائی ہے. یہ فارم جو میں نے پہلے بھی پڑھ کے سنا دیا یہاں موجود ہے، دیجئے اس کو، بھریے، ہمیں دیجئے. میں اگلے مہینے آنے سے پہلے پہلے دے دوں گا، جہاں جتنا آپ لوگوں نے اس معاونین خلافت کے حلقے کو کتنا منظم کیا ہے، کوئی اس کے اندر کوئی جان پڑی ہے، کچھ لوگ آئے ہیں اس پکار کے اوپر لبیک کہنے کے لیے آمادہ ہوئے ہیں، کچھ تعاون ہوا ہے. ہم کوئی چندہ نہیں کر رہے، ختم. تنظیم اسلامی کے ہمارے جو بھی وسائل ہیں ابھی ہم وہی استعمال کر رہے ہیں. باقی یہ ہے کہ اپنے طور پر کیا اس میں رکاوٹ ہے کہ آپ ایک لاکھ چھاپیے اور پہنچا دیجیے لوگوں تک. آپ کا جو روپیہ خرچ ہوتا کر دیجیے، اللہ ہمت دے ایک پورا صفحہ جنگ کا کسی اور اخبار کا دیجیے، یہ پوری عبارت اس پہ شائع کر دیجیے، کوئی قیامت نہیں آ جائے. ایسے لوگ موجود ہیں جو خرچ کر سکتے ہیں. پہنچ جائے گا کہ نہیں؟ اگر صرف ایک اخبار جنگ جو ہے اس کے اگر آپ تینوں چاروں ایڈیشنز میں دے دیں، کم سے کم 10 لاکھ افراد تک وہ بات پہنچ جائے گی. پہنچ جائے گی. یہ وسائل و ذرائع آج کفر کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، یہ وسائل و ذرائع فحاشی کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. آپ اگر ان وسائل و ذرائع کو استعمال نہیں کریں گے اور بیٹھے ہوئے مرثیے کہتے رہیں گے یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، وہ تو وہی کچھ ہوگا جو. اس لیے کہ وہ خرچ کرتے ہیں، وہ میدان میں آتے ہیں. آپ گھروں میں بیٹھ کر بہت عمدہ ڈنر کھا کر صرف اظہار افسوس کرتے ہیں، وہ نتیجہ کیا نکلے؟ اس کام کے لیے چندہ ہمیں نہیں کرنا، آپ خود خرچ کیجئے. یہ سارے کام کیجئے تاکہ اس کا ایک چرچا ہو جائے، لوگوں میں بات پہنچے. خلافت یہ ہے، اس کی غلط فہمیاں اس کو رفع کیجئے. جی میں نے آج بات یہاں کی ہے وضاحتوں پر مشتمل. اصل میں یہاں پہ وہ بات، کیونکہ میں نے پہلی اپنی تقریر کا بھی کچھ خلاصہ بیان کیا، پوری طرح نہیں ہوئی. میری لاہور میں جو جمعے میں تقریر ہوئی تھی اس میں یہ مضامین موجود ہیں، ان کو بیان کیجئے تاکہ سب کو معلوم ہو کیا اس میں اختلاف. آپ کا کنفیوژن رہے گا تو لوگ بات آگے نہیں بڑھے، نہ قبول کریں گے نہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر بات اترے گی. لیکن ان کنفیوژن کو دور کیجیے.
تو یہ کام ہے در حقیقت جس کے لیے کہ اب ہم نے, بلکہ کل ہی مجھے خیال آیا, ہمارے بعض ساتھی بھی ہیں جو کچھ تھوڑا سا ہوتا, یہ ہے ہر نئی چیز ذرا سی اوپراتی ہے. جیسے وہ سوال میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا, خلافت آپ کہاں سے لے آئے, پہلے کیوں نہیں یہ لفظ آپ نے استعمال کیا؟ بھائی الفاظ ہے, الفاظ کی بات ہے, اصطلاحات ہیں سمجھانے کے لیے, اور اصطلاحات اسینشل کوئی تبدیلی نہیں ہے. وہی نظام اسلام کا قائم کرنا ہے, اس نظام کے لیے نظام خلافت کی اصطلاح ہم اختیار کریں. جدوجہد کا طریقہ وہی ہے جو پہلے بتایا, اسی انداز میں کام کرنا ہے. اس طرح ہمارے بعض ساتھی بھی بڑے اوپر آ رہے ہیں, یہ دو اصطلاحات ذہن تقسیم ہو جائے گا. حالانکہ آپ کو معلوم ہے, یہ میرا کل ہی میرے ذہن میں آیا, تحریک پاکستان کہلاتی تھی, اس کو چلانے والی پارٹی تھی مسلم لیگ. تحریک خلافت ہے, اس کو لے کر اٹھی ہے تنظیم اسلامی. کیا اس میں تضاد کون سا ہو گیا؟ لیکن یہ کہ تحریک پاکستان عوام سے رابطے کے لیے وہ اس کا عنوان تھا, اور مسلم لیگ وہ پارٹی تھی. یہ دوسری بات ہے, وہ پارٹی مستحکم نہیں تھی, مضبوط نہیں. تحریک بہت تیزی کے ساتھ پھیل گئی, پارٹی مستحکم نہیں ہوئی. لیکن یہ ہے کہ اب ہمیں یہ سوچنا ہے, پارٹی مستحکم ہوگی تو تحریک صحیح طور پر نتیجہ دے گی. لیکن ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں, کوئی فرق نہیں, تحریک خلافت لیکن اس کو لیے لے کر چلنے والی تنظیم. تو آپ ان دونوں کے بارے میں سوچیے, تنظیم کے بارے میں بھی غور کیجیے, سوچ وچار کیجیے. یہ میرا اور آپ کا, زندگی اور موت کا مسئلہ ہے, آخرت کا بھی مسئلہ ہے اور دنیا کا بھی مسئلہ ہے. اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے اگر یہ نظام یہاں قائم نہ کیا جا سکا. اٹ ول لوز اٹس جسٹیفیکیشن, جواز کھو دے گا. 2 لاکھ پہلے ہوا تھا, اب اگر اس کو کچھ ہوا حادثہ, یہ کئی ٹکڑوں میں بٹے گا, پھر ایک میں نہیں. وہ تو صرف نام بدلا, مشرقی پاکستان نہیں رہا, بنگلہ دیش ہو گیا, 1 پیس تو رہا نا, ایک ملک تو ہے, یہ تو پھر ایک نہیں رہے گا, اس سے تو کئی ٹکڑے ہوں گے. اللہ بچائے اس سے, اس انجام سے. لیکن اگر اس راستے پہ ہم نہ بڑھے تو یہ محل یہی کھڑے رہ جائیں گے. پوچھئے ان سے, اب بھی آپ کے لیے نشان عبرت ہیں, وہ 2.5 لاکھ 3 لاکھ بہاری, انہوں نے بھی بڑے عالیشان مکان بنا دیے تھے, وہاں ان میں کاروباری لوگ تھے, وہ سب کچھ چھوڑ کر وہاں سے کچھ آ گئے. کچھ ابھی تک وہاں پر ایک ایک کمرے کے اندر 10-10-20-20 آدمی رہ رہے, اتنے رہ رہے. اگر ان پر آ سکتی ہے یہ بپتا تو ہم پر آ سکتی ہے, ہم پر اس سے زیادہ سخت آ سکتی ہے. بلکہ میں تو یہ کہا کرتا ہوں, میرا تجزیہ یہ, خدا نہ خاصا پاکستان کو کچھ ہو گیا تو شاید سندھ جو ہے وہ تو چونکہ بارہ سمندر پر بیٹھا ہوا ہے, اس کا تو کوئی مستقبل ہے. بلوچستان کے پاس بھی منرل طاقت بہت ہے, منرل سورسز ہے اور سمندر پر ہے. پنجاب کا حشر جو ہوگا, شاید سکھا شاہی اور سکھا گردی دوبارہ پنجاب میں آئے. بڑی جاندار قوم ہے وہ, ہمارے ہاں تو غداروں کی اکثریت ہے, وہ تو ان کی گردنوں میں ہاتھ ڈالنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. اور وہ قوم جو آج لاکھوں کی فوج ہے اس مشرقی پنجاب میں, اور مشرقی پنجاب کتنا ہے, ہمارے مغربی پنجاب جو ہمارا صوبہ ہے اس کا 1/4 بھی نہیں ہے, اتنے ڈویژن فوج. لیکن ان کی ہمت جو ہے جواب نہیں دے رہی, وہ صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں اس سے بحث نہیں ہے, لیکن ان کو روکنے میں تھامنے میں حکومت ناکام ہے. یہ طاقت, یہ قوم, ہندوستان کو تو اس سے بہتر شکل ہی کوئی نہیں کہ ان کا رخ پاکستان کی طرف کر دیں. لاؤ تمہارا اصل خطہ وہ ہے, اس لیے کہ تمہارا رنجیت سنگھ ہیرو, اس کی سمادھی لاہور میں ہے, تمہارا ننکانہ صاحب مقدس مقام وہ ضلع شیخوپورہ میں ہے, تمہارا پنجا صاحب وہ ضلع راول پنڈی میں ہے, تمہارا ہری سنگھ نلوا کا آباد کیا ہوا ہری پور وہ ضلع ہزارہ میں ہے, تمہارے راجا مان سنگھ کا سیرا مان سیرا وہ پاکستان میں کیا ہوا. اللہ بچائے. لیکن یہ جان لیجئے کہ یہی راستہ ہے, یہ ہوگا, ہمارے لیے دنیا میں بھی عزت ہے, اللہ کے وعدے ہیں آخرت کا بھی. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منکم مغفرة واجرا عظیما, یہ سورہ فتح میں, اور سورہ نور میں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم, اے مسلمانوں تم میں سے جو لوگ ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کر دیں گے ان سے وعدہ ہے اللہ کا, لازماً خلافت عطا فرمائے گا زمین کی, لازماً انہیں تبکل عطا کرے گا دین کو جو اللہ نے ان کے لیے پسند کر لیا ہے.